الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم افلم يسيروا في الارض فتكون لهم قلوب يعقلون بها او اذان يسمعون بها فانها لا تعمى الابصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور سبحان ربك رب العزة عما يصفون اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم آج ہم نے آپ کے سامنے ایک بظاہر نظر آنے والی کمپلیکس ایکویشن وہ آپ کو سمجھانے کی کوشش کرنی ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس میں ہمیں ہماری مدد فرمائے, آسانی پیدا فرمائے سمجھانا بھی اور آپ کے لیے سمجھنا بھی. جیسا کہ آپ نے پہلے بھی کئی دفعہ سن رکھا ہوگا کہ انسان دو چیزوں کا مجموعہ ہے, ایک تو ہے اس کا جسم اور دوسری چیز ہے اس کی روح. یہ جسم ایک کنٹینر کی مانند ہے, ایک سواری کی مانند ہے, اور روح اس کنٹینر کے اندر جو اصل مواد موجود ہوتا ہے, جو اصل میٹیریل ہے, یا سواری کے اوپر جو سوار ہوتا ہے جو کہ اصل ہوتا ہے, روح اس کی مانند ہے. تو جسم تو ایک کنٹینر, ایک سواری ہے جس میں کہ اس کانٹینٹ کو یا اس سوار کو رکھنا ہوتا ہے, اور جیسے کہ سواری نے ایک جگہ سے دوسری جگہ پہ پہنچانا ہوتا ہے, لیکن پہنچنے والا سوار اصل تو یہ چیز ہوتی ہے. تو یہ تو آپ نے پہلے بھی سن رکھا ہوگا کہ ہماری حقیقت اصل میں روح ہے, اور ہم اس دنیا میں آنے سے پہلے عالم الارواح میں تھے, یعنی روحوں کے عالم میں تھے, جہاں پر کہ ہم صرف روح کی شکل میں تھے. اگرچہ کہ علماء نے لکھا کہ عالم الارواح کے اندر بھی اللہ تعالی نے ان روحوں کو جسم عطا فرمائے ہوئے ہیں, لیکن وہ جسم اس دنیا کے جسم سے بہت مختلف ہیں اور بہت چھوٹے سائز کے ہیں, بہت ہی مختصر ہیں. تو اصل چیز اس عالم کے اندر انسان کی روح ہے. پھر اس عالم سے جب اس عالم میں آتا ہے جس کو کہ عالم دنیا کہتے ہیں, تو عالم دنیا کے اندر آ کر کے وہ ایک مکمل انسان بنتا ہے جس کو کہ اللہ کا بندہ کہتے ہیں, عبد کہتے ہیں. یہ عبد وہ کب بنتا ہے کہ جبکہ جو جسم اللہ تعالی نے دیا ہے اس جسم کے اندر یہ روح آ جاتی ہے, جس کو کہ فرشتہ لا کر کے عالم الارواح سے اس جسم کے اندر پھونکتا ہے. اب یہ روح اور جسم یہ مل جاتے ہیں, یہ ایک حصہ ایک بن جاتے ہیں, ایک چیز بن جاتے ہیں, اور اسی کو بندہ کہتے ہیں, اسی کو عبد کہتے ہیں. اور یہ عبد اس دنیا کی زندگی کے اندر پھر اعمال کرتا ہے, اچھے اعمال کرے یا برے اعمال کرے, اور پھر ایک میعاد معین تک وہ اس دنیا کی زندگی میں رہتا ہے, اور پھر اس کے بعد یہاں سے پھر وہ اگلے عالم کی طرف ٹرانسفر ہو جاتا ہے, منتقل ہو جاتا ہے, جس کو ہم انتقال فرمانا بھی کہتے ہیں. کل ہمارے خاندان کے اندر کسی کی وفات ہوئی, ان کی عمر ہوگی تقریباً 70-80 سال, دادی تھیں نانی تھیں لوگوں کی, تو 70-80 سال ہی ان کی عمر ہوگی تقریباً. اور آج صبح کو ملاقات ہوئی ایک سے کسی سے, تو انہوں نے بتایا کہ وہ اپنے گھر سے نکل رہے تھے, سامنے بہت ساری گاڑیاں دیکھیں, تو انہوں نے پوچھا کہ بھائی اتنی ساری گاڑیاں, اتنے لوگ کیوں موجود ہیں؟ تو پتا چلا کہ برابر والے گھر کے اندر ایک 5.5 سال کی بچی رہتی تھی. اس بچی کو اس کے بھائی نے پانی دیا پینے کے لیے, وہ پانی پی کر کے لیٹ گئی, اور دو گھنٹے کے بعد جب لوگوں نے اس کو دیکھا تو اس کی روح پرواز کر چکی تھی، اس کا انتقال ہو چکا تھا، 5.5 سال کی بچی۔ تو یہ جو میعاد معین اس دنیا کے اندر ہے، یہ ہم میں سے کسی کو بھی نہیں پتا کہ ہم نے 70 سال رہنا ہے، 80 سال رہنا ہے، یا ہم نے 4-5 سال یا اس سے بھی کم کے اندر اس دنیا سے چلے جانا ہے۔ کل اپنے بیٹے کے ساتھ ہم قبرستان گئے ان صاحبوں کو دفنانے کے لیے، تو جب ان کی قبر تک پہنچے تو وہاں پر بہت ساری اور قبریں بھی تیار تھیں، گویا کہ اپنے مردوں کو ریسیو کرنے کے لیے وہ منتظر تھیں۔ تو سارس نے اپنے بیٹے سے کہا کہ بیٹا، ہمیں نہیں پتا کہ ان میں سے کوئی قبر ہماری اپنی ہو، ہمارے لیے انتظار کر رہی ہو، ہمیں یہ نہیں پتا کہ ہمارے کفن کا کپڑا بازار میں پہنچ چکا ہے اور بس ہماری موت کا انتظار کر رہا ہے کہ ہم مریں اور پھر ہمارے دوست رشتے دار بازار جا کر کے وہ کفن کا کپڑا خرید کر کے لے آئے اور اس کے اندر ہمیں کفن دفن دے کر کے پھر اس قبر میں لا کر کے ڈال کے چلے جائیں۔ ہمیں اس حقیقت کا نہیں پتا، اور کسی کو بھی نہیں پتا۔ کس کو پتا کہ وہاں پر کس کی قبر بنی ہوئی ہے، کس کو پتا کہ اس نے کس عرض زمین کے اندر مرنا ہے اور کہاں پہ دفن ہونا ہے۔ تو یہ ہے روح کی حقیقت کہ اس دنیا کی زندگی کے اندر وہ میعاد معین تک رہتی ہے اور اس کے بعد پھر اس جسم سے اس کو نکال لیا جاتا ہے، اور نکال کر کے پھر اس کو اگلے عالم میں ٹرانسفر کر دیا جاتا ہے۔ اس عالم کا نام ہے عالم البرزخ، جس کو کہ قبر بھی کہتے ہیں، قبر کا عالم۔ اور اس قبر کے عالم کے اندر اس روح نے ہزاروں سال رہنا ہے، اس وقت تک رہنا ہے کہ جب تک اسرافیل علیہ السلام دوبارہ سور نہ پھونک دیں۔ جب دوسری دفعہ سور پھونکیں گے تو قبروں سے سارے کے سارے مردے اٹھ کھڑے ہوں گے اور وہ پھر اگلے عالم کی طرف جائیں گے، اور وہ عالم کون سا عالم ہوگا؟ وہ عالم الآخرہ ہوگا، جس کا پہلا سٹیج میدان حشر ہوگا، جس کے اندر سارے کے سارے مردے کھڑے ہو کر کے ایک ساتھ جمع ہوں گے، اور پھر وہاں پر ایک کے بعد ایک سٹیج بائی سٹیج وہ آگے بڑھیں گے، حتیٰ کہ الٹیمیٹلی ان کے دو حصے کر دیے جائیں گے، ایک حصہ جنت میں چلا جائے گا اور دوسرا حصہ جہنم میں چلا جائے گا۔ تو یہ ہے ہماری زندگی کی شارٹ سٹوری۔ تو آج ہم نے آپ کے سامنے دراصل اس کے آگے کچھ اور تفصیل سمجھانے کی کوشش کرنی تھی، وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہماری یہ روح بنائی ہے، تو اب اس روح کی تفصیل کیا ہے، اس روح کی حقیقت کیا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ اپنے قرآن کے اندر اس کے بارے میں ذکر فرماتے ہیں کہ بنی اسرائیل والوں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے 3 سوال پوچھوائے تھے، مکہ مکرمہ کے مشرکین کے واسطے سے۔ ان میں سے ایک سوال یہ تھا کہ ان سے پوچھئے کہ روح کیا ہے۔ ایک تو اصحاب کہف کے بارے میں تھا، ایک ذوالقرنین کے بارے میں تھا، اور تیسرا روح کے بارے میں تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کے اس سوال کا جواب دیا، فرمایا وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ، یہ آپ سے سوال کرتے ہیں روح کے بارے میں، قل، کہہ دیجئے، الروح من امر ربی، یہ روح تو تمہارے رب کے حکم میں سے، رب کے حکم سے، الروح من امر ربی، وما اوتیتم من العلم الا قلیلا، اور تمہیں اس کا علم نہیں دیا گیا سوائے تھوڑے علم کے، تمہیں علم نہیں دیا گیا سوائے قلیل علم کے۔ تو اس آیت سے کیا بات ظاہر ہوتی ہے کہ روح کا تفصیلی علم ہمارے پاس نہیں ہے۔ اب تفصیلی علم کو سمجھنے کے لیے ہم جسمانی علم کو اگر دیکھیں کہ ہمارے وجود کا دوسرا حصہ کیا ہے، جسم ہے، تو جسم کا علم ہمارے پاس کتنا ہے؟ ڈاکٹر صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، وہ بتا سکتے ہیں آپ کو کہ کتنا جسم کا علم ہے ہمارے پاس۔ صرف ظاہری علم نہیں ہے، اندر کا علم ہے، ڈائجسٹو سسٹم، اتنی اس کے اندر ڈیٹیلز، اتنی ایکسپرٹیز، اتنی اس کے اندر اسپیشلائزیشنز، ریسپریٹری سسٹم، پھر نیورونز، نیورولوجی کا سسٹم، کتنی زیادہ تفصیل، کتنا دنیا نے ترقی کی اس علم کے اندر۔ تو اس تفصیل سے کمپیئر کریں روح کے علم کو، تو روح کا علم ایسا نہیں کہ زیرو ہے، بلکہ قلیل ہے کمپیئر ٹو دا جسم کا علم۔
جسم کے علم کے مقابلے میں. اب روح کا علم کیا ہے؟ تو یہ اللہ تعالیٰ نے اپنے مخصوص بندوں کو جن کو کہ علم عطا کیا, تو انہوں نے پھر تھوڑا تھوڑا جو علم ان کو ملا تو وہ بقدر ضرورت لوگوں کو بتایا. تو یہ روح, یہ ہمارے بدن کے اندر پوری کی پوری پھیلی ہوئی ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جس کا مفہوم بنتا ہے کہ اگر کسی شخص کی انگلی کٹ جاتی ہے تو اس انگلی کے کٹے ہوئے حصے کے اندر جو روح تھی وہ روح سمٹ کر کے اس کے باقی جسم کے اندر آ جاتی ہے. تو اس سے کیا پتا چلا کہ اللہ تعالیٰ نے سب سے زیادہ علم اپنے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو روح کا دیا, اور وہ علم انہوں نے پھر امت تک کسی بھی ذریعے سے آگے پہنچایا اپنے صحابہ کرام کے واسطے سے. تو روح ہمارے جسم کے ایک ایک انچ, ایک ایک کارنر کے اندر موجود ہے, اور جب تک یہ روح جسم سے نکالی نہیں جاتی موت کے وقت, اس وقت تک یہ روح جسم کے اندر موجود رہتی ہے. اب اگر جسم کا کوئی حصہ کٹ کر کے جسم سے الگ ہو جائے گا تو ایسا نہیں ہے کہ اس کٹے ہوئے حصے کی روح جو ہے وہ بھی الگ ہو جائے گی. نہیں, روح الگ نہیں ہوگی, بلکہ روح باقی ماندہ زندہ جسم کے اندر سمٹ جائے گی. تو یہ روح کا علم ایک بات ہوئی اس کے اندر. پھر روح کے کچھ لطائف بھی ہمارے مشائخ نے بتائے کہ کچھ روح کے اندر پاور پوائنٹس ہوتے ہیں, اسپیشل فوکس پوائنٹس ہوتے ہیں, ان کو لطائف کہتے ہیں, ان کے الگ تفصیلات ہیں جس کا ابھی موقع نہیں. اسی طریقے سے روح کے بارے میں آپ نے ایک لفظ کافی زیادہ سنا ہوگا, قلب. لفظ قلب بہت زیادہ استعمال ہوتا ہے, جس کو اردو کے اندر دل بھی کہتے ہیں, لیکن اس دل سے مراد جسمانی دل نہیں ہوتا, قلب سے مراد روحانی قلب. تو اب یہ روحانی قلب کا لفظ جو استعمال ہوتا ہے اس کا کیا مطلب؟ تو مشائخ جن کو اللہ تعالیٰ نے اس کا زیادہ علم عطا فرمایا تو وہ ہمیں سمجھاتے ہیں کہ یہ قلب جو ہے نا, یہ روح کا ایک انتہائی اہم حصہ ہے, اہم جگہ ہے. یہ گویا کہ روح کا دارالحکومت ہے, یہ کیپٹل پوائنٹ ہے روح کا. اسی طریقے سے روح کے اندر ایک اور چیز ہے. اب یہ وہ چیز کیا ہے؟ چونکہ روح کا کوئی باقاعدہ بدن نہیں, کوئی میٹیریل اس کی حیثیت نہیں نا, وہ تو ایک روحانی چیز ہے. تو اس وجہ سے آپ جس طرح جسم کو الگ الگ حصے بکھرے کر سکتے ہیں کہ جی دماغ جو ہے وہ انسان کے سر کے اندر اوپر کی طرف ہوتا ہے, اور جسم کا دوسرا حصہ جو ہے وہ اس طرف ہوتا ہے, جسم کا تیسرا حصہ اس طرف ہوتا ہے. روح کا کوئی جسم نہیں, یہ ایک روحانی چیز ہے, ایک نان میٹیریل چیز ہے. تو اس وجہ سے آپ ان چیزوں کو الگ الگ نہیں کر سکتے. تو اس وجہ سے جب روحانی عناصر کی بات آتی ہے یا روحانی جو پارٹس ہیں اس کے, ان کی بات آتی ہے نا, تو اس کے لیے لفظ استعمال کیا جاتا ہے صلاحیت کا. انگریزی میں اس کو کہیں گے فیکلٹی آف تھنکنگ, سوچنے سمجھنے کی صلاحیت. تو یہ سوچنے سمجھنے کی جو صلاحیت ہے ہمارے روح کے اندر, اس صلاحیت کو کیا کہتے ہیں؟ اس کو کہتے ہیں عقل. اس کو کہتے ہیں عقل. اب یہ عقل کوئی بالکل جدا چیز نہیں ہے قلب کے مقابلے میں, بلکہ انسان کا قلب جو ہے تو اس کا اس عقل کے ساتھ بڑا گہرا تعلق. یہ چیزیں ہمیں کیسے پتہ چلیں گی؟ یہ یا تو ہمیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے کلام سے پتہ چلیں گی, حدیث مبارکہ سے پتہ چلیں گی, یا جس نے ہمیں مینوفیکچر کیا ہے, جس نے ہمیں تخلیق کیا ہے اللہ رب العزت, تو ان کے کلام سے پتہ چلیں گی. تو اللہ رب العزت اس بارے میں ہمیں اپنے قرآن کے اندر کیا بتاتے ہیں؟ جو آیت آپ کے سامنے تلاوت کی گئی تھی, افلم یسیرو فی الارض, کہ کیا یہ لوگ زمین میں سیر نہیں کرتے, زمین میں چلتے پھرتے نہیں ہیں, فتکون لہم, کہ ان کے لیے ہو جائے, ان کے لیے ہو جائیں قلوب, قلب, ہارٹس, یعقلون بہا, کہ جن قلوب سے یہ عقل استعمال کرتے ہیں, جن قلوب سے یہ باتوں کو سمجھتے ہیں, یعقلون بہا. قلب کا لفظ استعمال ہو رہا ہے, اور آگے اس کے استعمال کے لیے اللہ تعالیٰ کیا لفظ استعمال کر رہے ہیں؟
یعقلون بها, کہ یہ عقل استعمال کریں. ان کے پاس جو قلوب تھے تو کیا پتا چلتا ہے کہ یہ قلوب بالکل کوئی جدا چیز نہیں ہے, بلکہ یہ سب انٹرمنگلڈ ہے, سب مکس اپ ہے آپس میں. اس کی تفصیل اللہ تعالیٰ نے ہمارے سامنے کھولی نہیں کہ جی آپ کے لیے ہم نے علم قلیل دیا ہے اس کا. تو قلوب کی قلوب سے ہی انسان کی سمجھ کا بھی تعلق ہے, یعنی یہ سب انسان کی روح ہے. یہ روح جو ہے نا یہ باتوں کو سمجھتی ہے. عقل کا لفظ تو ہم اپنے اردو زبان کے اندر بھی استعمال کرتے ہیں. عقل سے کیا چیز ہوتی ہے؟ عقل سے انسان بات کو سمجھتا ہے. اللہ تعالیٰ ایک اور جگہ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں, وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ, اور تحقیق کے ہم نے جہنم کے اندر ڈالنے ہیں بہت سارے لوگ, کثیرم من الجن والانس, بہت سارے جن اور انسان, یعنی جو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کریں گے, کفر کریں گے, تو ان کو ہم نے جہنم میں ڈالنا ہے. لیکن کیوں ڈالنا ہے؟ فرماتے ہیں لہم قلوب, ان کے پاس قلوب تھے جو کہ روح کا حصہ ہے, یعنی ان کو ہم نے روحیں دی تھیں, ان کو ہم نے زندگی دی تھی, کیونکہ روح سے زندگی ہوتی ہے. لہم قلوب لا یفقہون بہا, لیکن ان قلوب سے یہ اپنی عقل استعمال نہیں کرتے تھے, یہ فقہ حاصل نہیں کرتے تھے. فقہ کا مطلب ہوتا ہے بات کی سمجھ حاصل کرنا. جب ہم عقل کو استعمال کرتے ہیں اور صحیح جگہ پر استعمال کرتے ہیں, اپنے فائدے کے لیے استعمال کرتے ہیں, تب ہم بات کی گہرائی میں چلے جاتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ لہم قلوب لا یفقہون بہا, کہ ان کے پاس قلوب تھے لیکن انہوں نے اپنے ان قلوب کو بات کی سمجھ حاصل کرنے کے لیے استعمال نہیں کیا. وَلَهُمْ أَعْيُنٌ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا, اور ان کے پاس آنکھیں تھیں لیکن انہوں نے ان آنکھوں سے دیکھنے کا کام نہیں لیا. کیا مطلب؟ کہ یہ کافر اس دنیا میں جو ہوتے ہیں یہ سارے کے سارے اندھے ہوتے ہیں, یہ نظر نہیں آتا ہے ان کو, دیکھتے نہیں ہیں. جو گنہگار ہوتے ہیں, فاسق ہوتے ہیں, فاجر ہوتے ہیں, کیا ان کو نظر نہیں آتا؟ نظر آتا ہے, دیکھتے ہیں, لیکن جدھر دیکھنا چاہیے تھا وہاں نہیں دیکھتے, جس طرف دیکھنا چاہیے تھا وہاں نہیں دیکھتے, بلکہ دوسری چیزوں کو دیکھتے ہیں, جن کو دیکھنے سے اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے, یا جن کو دیکھنے سے ان کو فائدہ نہیں ہو رہا. بے شک منع نہ کیا ان کو دیکھنے سے, لیکن بے فائدہ چیز ہے, لا یعنی چیز ہے, وقت کو ضائع کرنے والی چیز ہے. اس کی طرف دیکھتے ہیں, اللہ تعالیٰ کی آیات کی طرف نہیں دیکھتے, اللہ کی نشانیوں کی طرف نہیں دیکھتے, حق کی طرف نہیں دیکھتے, نصیحت کی طرف نہیں دیکھتے. لہم اعین لا یبصرون بہا, ایسے نہیں اللہ تعالیٰ جہنم کو بھر دیں گے جنوں اور انسانوں سے. لہم قلوب لا یفقہون بہا, لہم اعین لا یبصرون بہا, اس وجہ سے جہنم سے بھریں گے. اور آگے فرماتے ہیں وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا, اور ان کے پاس کان تھے لیکن یہ سنتے نہیں تھے, انہوں نے ان کانوں کو نصیحت کی بات سننے کے لیے استعمال نہیں کیا, میرے قرآن کی تعلیم کو, سمجھ کو حاصل کرنے کے لیے اپنے کانوں کو استعمال نہیں کیا, بلکہ ان کانوں کو کس لیے استعمال کرتے تھے؟ کامنٹری سننے کے لیے, کرکٹ کی کامنٹری سننے کے لیے, کھیلوں کی باتیں سننے کے لیے, تبصرے سننے کے لیے, فحش باتیں سننے کے لیے, موسیقی سننے کے لیے, گالیاں سننے کے لیے, بیکار کی لا یعنی باتیں سننے کے لیے استعمال کرتے تھے. کیونکہ ان کے کان تو تھے, ان کی ہیئرنگ امپیئرڈ نہیں تھی, لیکن اپنے ہیئرنگ کو انہوں نے ان باتوں کو سننے کے لیے استعمال نہیں کیا کہ جن سے کہ ان کو دنیا کا بھی فائدہ ہوتا اور آخرت کا بھی ہمیشہ ہمیشہ کا فائدہ ہوتا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام ان کے سامنے قرآن کی آیت یتلو علیہم آیاتہ تلاوت کر کے ان کو سنایا کرتے تھے, لیکن یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سننے کے بعد یہ گانے والیوں کے پاس چلے جایا کرتے تھے, یہ قصے والوں کے پاس چلے جایا کرتے تھے, یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی باتوں کو سنتے تھے باتوں کو,
لیکن غور نہیں کرتے تھے، اعراض کرتے تھے ان باتوں سے، یعنی بیان سننے کے لیے آتے تھے لیکن اس کے بعد جن چیزوں کے اندر مگن ہو جاتے تھے، بیان کا فائدہ ختم ہو جاتا تھا۔ ہم سمجھتے ہیں کہ مکہ مکرمہ کا جو معاشرہ تھا وہ بڑا میٹیریلسٹک قسم کا معاشرہ ہوگا، یورپ جیسا معاشرہ ہوگا کہ جو کہ بالکل دین بالکل بھی نہیں، ایتھیسٹ قسم کے لوگ ہوں گے، ایگنوسٹک قسم کے لوگ ہوں گے، میٹیریلسٹ قسم کے لوگ ہوں گے۔ نہیں، بالکل بھی ایسا نہیں ہے، بالکل بھی ایسا نہیں ہے۔ مکہ مکرمہ کا معاشرہ پتہ ہے کس ملک کے جیسا معاشرہ تھا؟ اگر ہماری کوئی کلاس ہوتی تو ہم آپ سے سوال کرتے اور یہ بھی کہتے ہیں کہ ہم اس وقت تک آگے نہیں بڑھیں گے جب تک آپ جواب نہیں دیں گے۔ مکہ مکرمہ کا معاشرہ کس ملک کے جیسا معاشرہ تھا؟ اس وقت دنیا کے اندر اگر کوئی ایک ملک مکہ مکرمہ کے معاشرے کے اوپر پورا اترتا ہے تو وہ ہے مملکت خداداد پاکستان۔ مملکت خداداد پاکستان یہ بالکل من و ان مکہ مکرمہ کے معاشرے کے اوپر پورا اترتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہر پاکستانی دیندار ہے، جیسا کہ مکہ مکرمہ کا ہر باشندہ دیندار تھا۔ یہ لوگ اللہ کے گھر کے متولی تھے، اس کو بیت اللہ کہتے تھے، اس گھر کی حفاظت کرتے تھے، اس گھر کی رکھوالی کرتے تھے، اس گھر میں آنے والوں کو کھانا کھلایا کرتے تھے، پانی پلایا کرتے تھے، حج کا انتظام کیا کرتے تھے۔ یہ دنیا دار لوگ نہیں تھے، یہ دیندار لوگ تھے۔ ان کو اللہ کے نبیوں کا بھی پتا تھا، ابراہیم علیہ السلام سے اچھی طرح واقف تھے، اسماعیل علیہ السلام سے اچھی طرح واقف تھے، بنی اسرائیل کے انبیاء سے بھی واقف تھے، یہ قوم عاد کے اوپر عذاب سے بھی واقف تھے، قوم ہود سے بھی واقف تھے، قوم شعیب سے بھی واقف تھے، یمن کے اندر جو عذاب آیا تھا وہاں سے بھی واقف تھے، قوم صالح سے بھی واقف تھے۔ یہ سفر کرتے تھے شام کی طرف تو قوم صالح کے عذاب یافتہ جگہوں سے ہو کر کے گزرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کیا دیکھتے نہیں ہیں ان چیزوں کو؟ یہ کیا ان سے یہ عبرت نہیں پکڑتے؟ تو یہ دیندار معاشرہ تھا، بالکل جس طریقے سے اس وقت پاکستان کا معاشرہ ہے۔ ہر بندہ دیندار ہے اس وقت پاکستان کے اندر، ایتھیسٹ آپ کو کوئی نہیں ملے گا، ہے تو چھپے ہوئے ہیں، اتنے نہیں ہیں کہ سامنے آ سکیں۔ ہر بندہ دیندار ہے، بالکل جس طریقے سے مکہ مکرمہ ہر بندہ دیندار تھا، وہ دیندار معاشرہ تھا۔ تو نبی علیہ السلام کی بات سنتے تھے لیکن دین کے ساتھ ساتھ دنیا کے اندر بھی، جس طرح ہم کہتے ہیں نا دین اور دنیا ساتھ ساتھ، بالکل وہی کرتے تھے، دین اور دنیا ساتھ ساتھ۔ تو موسیقی بھی چل رہی ہے اور قرآن کی تلاوت بھی چل رہی ہے، مسجد بھی چل رہی ہے اور بے حیائی بھی چل رہی ہے، بے پردگی بھی چل رہی ہے، عورتوں مردوں کا اختلاط بھی چل رہا ہے، گناہ بھی چل رہے ہیں، اور کچھ نہیں ہوتا، کچھ نہیں ہوتا، ہم تو مقبول بندے ہیں، ہم نے تو جنت میں ہی جانا ہے کیونکہ ہم دین والے ہیں، ہمیں پتہ ہے دین کیا چیز ہے۔ تو یہ جو روح ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ افلم یسیروا فی الارض، کہ کیا یہ لوگ زمین میں سفر نہیں کرتے؟ تاکہ ان کو ملتے قلوب یعقلون بہا، کہ جن قلوب سے یہ عقل استعمال کرتے، بات کو سمجھتے، او آذان یسمعون بہا، یا ان کو کان ملتے کہ جن کانوں سے یہ علم حاصل کرتے، آنکھوں سے علم حاصل کیا جاتا ہے، پڑھتے ہیں، کتابوں کو پڑھتے ہیں، چیزوں کو دیکھتے ہیں، آبزرویشن مشاہدہ، اس سے انسان کا علم بڑھتا ہے، کانوں سے غور سے سنتے ہیں، بات کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، اس سے علم بڑھتا ہے۔ ورنہ زمین کے اندر سیر سپاٹے کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ ہمیں فرما رہا ہے، کیا یہ زمین کے اندر سیر سپاٹے نہیں کرتے؟ یہ ہائکنگ کرنے نہیں جاتے؟ یہ جنگلوں کی سیر کرنے نہیں جاتے؟ نہیں، دنیا میں گھوم پھر کر کے کیا یہ عبرت حاصل نہیں کرتے؟ کیا یہ باتوں پر غور نہیں کرتے؟ کیا یہ دیکھتے نہیں؟ کیا یہ سنتے نہیں؟ پھر آگے کیسی خوفناک بات اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، فَإِنَّهَا لَا تَعْمَ الْأَبْصَارِ،
پس بے شک آنکھیں اندھی نہیں ہوتی، آنکھیں اندھی نہیں ہوتی، ولیکن تعمل قلوب، بلکہ دل اندھے ہو جاتے ہیں، آنکھیں اندھی نہیں ہوتی، دل اندھے ہو جاتے ہیں. اللطیف الصدور، وہ دل جو کہ سینوں کے اندر ہے، کیونکہ یہ جو روح ہے اس روح کے اندر جو دل کا مقام ہے وہ انسان کے سینے کے اندر ہے. تو دنیا کے اندر جب ہم اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتوں کی قدر نہیں کرتے، ہم ان پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا نہیں کرتے، یعنی شکر ادا کرنے کا مطلب کیا ہے؟ فقط زبان سے الحمدللہ کہنا نہیں ہے اس کا مطلب، فقط زبان سے الحمدللہ کہنا اس کا مطلب نہیں ہے، بلکہ ذہن میں ان نعمتوں کا شکر گزار ہونا اور اللہ تعالی کی اطاعت میں اللہ کی نعمتوں کو استعمال کرنا، یہ ہے اللہ تعالی کی نعمتوں کا شکر. تو دل کی جو نابینا پن ہے اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے بہت بہت خطرناک تصویر کھینچی ہے اپنے قرآن کے اندر. فرماتے ہیں فَمِتْ تَبَعَ هُدَایَا، بس جس نے بھی میری ہدایت کی اتباع کری، فَلَا يَذِلُّ وَلَا يَشْقَى، وہ گمراہ نہیں ہوگا اور وہ بدبخت نہیں ہوگا. جس نے میری بھیجی ہوئی ہدایت کی اتباع کری وہ گمراہ نہیں ہوگا اور وہ بدبخت نہیں ہوگا، وہ مشکلات کے اندر نہیں پڑے گا. آگے فرماتے ہیں وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي، اور جس نے میرے ذکر سے اعراض کیا. کیا مطلب ذکر کا؟ ہم سمجھتے ہیں تسبیح پھیرنا، ہم سمجھتے ہیں سبحان اللہ کی 100,000 تسبیح کر لیں گے یہ ذکر ہو گیا. نہیں، یہ ذکر لسانی ہے جس سے کہ اصل ذکر کا اظہار ہوتا ہے. اصل ذکر تو ہوتا ہے انسان کے قلب کے اندر. تو اگر ذکر ایک لفظ ہے جس کے کہ کئی معنی ہیں اصل میں، اللہ کو یاد کرنا، زبان سے اللہ کو یاد کرنا لیکن دل میں اللہ کی یاد ہونا، اس کا اظہار انسان کی زبان سے ہوتا ہے. لیکن قرآن کے اندر ذکر کا لفظ قرآن کے لیے بھی استعمال ہوا ہے، اللہ کے کلام کے لیے استعمال ہوا ہے، اور یہاں پر اللہ کا کلام مراد ہے، اللہ کی یاد وہ بھی یہاں پر مراد لے سکتے ہیں. فرماتے ہیں کہ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي، کہ جس نے میرے ذکر سے اعراض کیا، میرے قرآن کو چھوڑ کر کے، میرے قرآن کے علم کو چھوڑ کر کے، میرے قرآن کے دروس کو چھوڑ کر کے، اس نے ٹی وی سے لو لگایا، اس نے تبصروں سے لو لگایا، اس نے پولیٹیکل انالیسس سے لو لگایا، اس نے موسیقی کے پروگراموں سے لو لگایا، اس نے ڈراموں سے سیریل سے لو لگائی. وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِ، اس کے ساتھ کیا ہوگا؟ فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً غَنْكَا، تو اس کی معیشت، اس کی زندگی، اس کی زندگی کے لیے جن ضروریات اس کو چاہیے ہوتی ہیں تو وہ ہم تنگ کر دیں گے، اس کے لیے اس کا ناطقہ بند کر دیں گے، اس کے ملک کی اکانومی تہس نہس کر دیں گے، اس کے گھر کی اکانومی تہس نہس کر دیں گے، اس کے زندگی کا نظام خراب کر دیں گے. اب ملک کی اکانومی سے یہ ہوتی ہے کہ اچھا جی، تو امریکہ کی اکانومی ویسے تو اچھی نہیں ہے لیکن ہم سمجھتے ہیں بڑی اچھی ہے، ویسٹرن یورپ کی اکانومی بڑی اچھی ہے. تو یاد رکھیں ویسٹرن یورپ تو آج کی بات ہے نا، فرعون کی اکانومی بھی بڑی اچھی تھی. فرعون کا جو مصر تھا وہ فرسٹ ورلڈ کنٹریز میں سے تھا، اس زمانے کا سب سے بہترین اس کا سیٹ اپ تھا، سب سے بہترین اس کے پاس ایجادات تھی، نظام تھا. تو وہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتا تھا، وہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرتا تھا. اسی طرح قوم شعیب کی معیشت کتنی اچھی تھی، وہ ناپ تول کے اندر اونچ نیچ کرتے تھے، اللہ تعالیٰ ان کو تہس نہس کر دیا. تو معیشت ون کا مطلب صرف یہ نہیں ہے کہ جی پیسے کم ہو جائیں گے، سیلری کم ہو جائے گی، یا پیسے لے کر کے وہ بازار جائے گا تو چیزیں خرید نہیں سکے گا, کیونکہ انفلیشن اتنی زیادہ آسمانوں کو چھونی شروع ہو جائے گی. بلکہ معیشت غنقا کا مطلب اس کے دل کو تنگ کر دیں گے, اس کے سکون کو برباد کر دیں گے, وہ مطمئن نہیں رہ سکے گا, ہر وقت پریشان رہے گا, لاکھوں نہیں کروڑوں بھی ہوں گے پریشانی اس کی ختم نہیں ہوگی, اطمینان اس کو نہیں ملے گا, اس کی بیوی کو اس کے بچوں کو اس کی آنکھوں کی ٹھنڈک نہیں بنائیں گے بلکہ اس کی آنکھوں کے لیے وہ زہر بن جائیں گے, مشکل بن جائیں گے اس کے لیے. تو عذاب کی بہت ساری شکلیں ہوتی ہیں, کوئی ایک شکل نہیں ہے عذاب کی, ایک شکل نہیں ہے معیشت اور غنقا کی. لیکن اس کے آگے اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں جو کہ آج کے موضوع سے ریلیٹڈ ہے, فرماتے ہیں وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى, اور قیامت کے دن ہم اس کو اندھا کھڑا کریں گے, قیامت کے دن اس کو اندھا کھڑا کریں گے. اور جب اندھا کھڑا کریں گے تو وہ کہے گا قَالَ رَبِّ, اے میرے رب, وہاں جا کر کے رب یاد آئے گا اس کو, تو کہے گا اے میرے رب لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَى, تو نے مجھے اندھا کیوں کھڑا کیا, تو نے مجھے اندھا کیوں کھڑا کیا, وقت کم تو بصیرا, جبکہ میں تو تھا آنکھوں والا, میں تو بصیر تھا دیکھنے والا تھا. اب اس کے اوپر ایک عجیب نقطہ, ویسے تو موضوع الگ ہے لیکن ایک عجیب نقطے والی بات, کہ یہ جو کافر ہوتا ہے نا, یا جو کافر جیسا ہوتا ہے, تو اس کی ایک نیچر ہوتی ہے, اس کا ایک ایٹیٹیوڈ ہوتا ہے, اور وہ ایٹیٹیوڈ کیا ہوتا ہے, وہ ایٹیٹیوڈ یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنی برائی کا بلیم اپنے اوپر نہیں لیتا, وہ بری چیزوں کا جو بلیم ہوتا ہے نا وہ دوسرے کے اوپر ڈالتا ہے. اب ہم اپنے گربان میں جا کے دیکھیں کہ ہمارا بھی کہیں یہ ایٹیٹیوڈ تو نہیں کہ جب کوئی چیز بری ہوتی ہے نا تو ہم دوسرے کو بلیم کرتے ہیں, جبکہ جو ایمان والا ہوتا ہے تو اس کے اوپر جب کوئی برائی آتی ہے نا تو اس کا ایٹیٹیوڈ, اس کا مزاج کیا ہوتا ہے, اس کا مزاج ہوتا ہے کہ ہی ٹیکس دا بلیم اپون ہمسیلف, وہ اپنے اوپر بلیم لیتا ہے. کیا دلیل؟ قرآن عظیم الشان, اس سے زیادہ بڑی دلیل کوئی ہو ہی نہیں سکتی. آدم علیہ السلام سے غلطی ہوئی, اما حوا سے غلطی ہوئی, غلطی کس نے کروائی؟ شیطان نے کروائی, قسمیں کھائی اس نے, جھوٹ بولا اس نے, اور ان کو اس درخت کے پھل کے کھانے پر مجبور کیا, جھوٹ بول بول کر کے کنوینس کر کر کے. لیکن جب رب کی ناراضگی کا پتا چلا تو کیا دعا مانگی دونوں نے؟ قالا ربنا ظلمنا انفسنا, دونوں نے کہا کہ اے ہمارے رب, ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا, وَإِن لَمْ تَغْفِرْ لَنَا, اور اگر آپ نے ہماری مغفرت نہ کی, وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ, ہم پر رحم نہ کیا تو ہم تو خسارہ پانے والوں میں سے ہو جائیں گے, ہم تو برباد ہو جائیں گے. اس دعا کے اوپر اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ کو قبول فرمایا اور ان کو پھر سے اپنی مقبولیت میں داخل کر لیا. لیکن اس دعا کے اندر اس بدبخت شیطان کا ذکر ہی کہیں نہیں کہ شیطان نے ہم سے یہ کروا دیا تھا. ہمارا کیا قصور؟ ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا کہ وہ شیطان ہے, ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا کہ وہ ہمارا دشمن ہے, وہ تو بھیس بدل کے آیا تھا. اور اتنی آپ نے اس کو سپیکنگ پاور آپ نے کیوں دے دی اس کو کہ اس نے ہمیں کنوینس بھی کر لیا؟ کوئی ذکر نہیں ان سب چیزوں کا, سارا کا سارا بلیم اپنے اوپر. ربنا ظلمنا انفسنا, بالکل اسی طریقے سے حضرت یونس علیہ السلام کا واقعہ کہ ان سے غلطی ہوئی اور اس غلطی کے نتیجے میں بالآخر وہ مچھلی کے پیٹ میں پہنچا دیے گئے. وہاں پر پہنچ کر کے کوئی بہانے بازی نہیں, کوئی حجت بازی نہیں, کیا فرماتے ہیں؟ لا الہ الا انت سبحانک, نہیں ہے کوئی عبادت کے لائق سوائے تیرے, تو تو ہر غلطی سے پاک ہے, تو ہر قسم کی مس کیلکولیشن سے پاک ہے, تو کسی قسم کی غلطی نہیں کر سکتا. انی کنت من الظالمین, بے شک میں ہی ظلم کرنے والوں میں سے ہوں. اللہ اپنے قرآن کے اندر اور اپنے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کے ذریعے سے ہمیں بار بار یہ بات بتلاتے ہیں, یہ ہے مومن کا ایٹیٹیوڈ, اپنے اوپر بلیم لینا. اور اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنا, پھر اللہ تعالیٰ فوراً معاف کر دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ کا کیا جاتا ہے ہمیں معاف کرنے میں؟ کچھ نہیں جاتا, فوراً معاف کر دیتے ہیں. لیکن کافر کا ایٹیٹیوڈ کیا ہوتا ہے؟ دیکھیں اس آیت کے اندر کہتا کیا ہے کہ اے میرے رب, تو نے مجھے اندھا کیوں کھڑا کیا؟ تو نے یہ کیا کیا؟ Why did you do this to me? کہتے ہیں نا جی, آپ نے یہ کیا کیا, مجھے اندھا کھڑا کر دیا. یعنی اندھا ہونا وہ ایک غلط بات ہے نا, ایک برائی کی بات ہے نا, تو اس برائی کا الزام کس پر ڈال رہا ہے؟ رب کے اوپر ڈال رہا ہے. تو نے مجھے تو نے کیا کیا ایک میرے ساتھ. اور جو اچھائی تھی دنیا کی زندگی کے اندر, جو اپنی بصیرت کی بات تھی, وہ کہتے ہیں قد کنت بصیرا, میں تو تھا. یعنی کہ تو نے مجھے دنیا کے اندر بصیرت عطا فرمائی تھی, تو نے مجھے دنیا میں آنکھیں عطا فرمائی تھی. وہاں پہ تو یاد نہیں آ رہا, وہاں پہ خود یاد آ رہا ہے, اپنا آپ یاد آ رہا ہے. وقت کن تو بصیرا, میں تو تھا بصارت والا, بصیرت والا, آنکھوں والا تھا. تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے قال, بالکل اسی طریقے سے قال کذالک, بالکل ایسے ہی اتت کا آیاتہا فنسیتہا, بالکل ایسے ہی میری آیات, میری نشانیاں تیرے پاس آئیں تھیں, بس تو نے ان کو بھلا دیا تھا. وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنْسَى, اسی طریقے سے آج کے دن میں تمہیں بھلا دیا جائے گا. یعنی اس دنیا کی زندگی میں جن کے پاس آنکھیں ہوں گی, لیکن وہ ان آنکھوں کو اللہ کے نشانیوں میں غور کرنے کے لیے استعمال نہیں کریں گے. کان ہوں گے, لیکن ان کانوں کو اللہ کی باتیں سننے اور سمجھنے میں استعمال نہیں کریں گے. جن کے پاس دماغ ہوں گے اور دماغ کے اندر اللہ تعالی نے عقل کو رکھا ہے, تو اس عقل کو بات کی سمجھ حاصل کرنے کے لیے, فقاہت حاصل کرنے کے لیے استعمال نہیں کریں گے, تو اللہ تعالیٰ ایسے نہیں چھوڑیں گے, بلکہ اس دنیا کے اندر بھی ان کے دل اندھے ہو جائیں گے, اور آخرت کے اندر صرف دل اندھے نہیں ہوں گے, بلکہ یہ جو سر کی آنکھیں ہیں وہ آنکھیں بھی اندھی ہو جائیں گی. اور جس طریقے سے اندھے آدمی کو پھر کوئی پوچھتا نہیں اور اس کو کچھ سمجھ میں نہیں آتا کہ اس نے کہا جا رہا ہے کیا کرنا ہے, تو باقی لوگوں کے پاس اگر آنکھیں ہوں گی بھی, لیکن اس کے پاس آنکھیں نہیں ہوں گی. اب اس مشکل والے, مشکل ترین وقت کے اندر یہ کیا کرے گا بغیر آنکھوں کے؟ جیسے مثال کے طور پر آپ کسی جگہ پر ہوں اور وہاں پر اندھیرا چھا جائے, لیکن تھوڑی سی روشنی بھی وہاں پہ موجود ہو, تو جیسے سورج, چاند کی روشنی, آپ کسی اندھیری جگہ پہ جا رہے ہیں لیکن چاند کی روشنی ہے ریگستان میں, جنگل میں. اب جس کے پاس آنکھیں ہوں گی وہ وہاں پھر بھی اپنا راستہ تلاش کر لے گا, وہ وہاں پر پھر بھی بہت ساری مشکلات سے بچ جائے گا. لیکن اگر کوئی اندھا ہو تو اندھا تو وہاں پر بہت ہی زیادہ تکلیف میں ہوگا, اور وہاں پر حالت یہ ہوگی کہ چونکہ بالکل ویران ہوگا, باقی سارے لوگ بھی نفسی کے اندر ہوں گے, اس وقت تو اس کو مدد کرنے والا بھی کوئی نہیں ہوگا, اس کو پوچھنے والا کوئی بھی نہیں ہوگا, تو اس وقت اس کی مشکل, اس کی پریشانی اور زیادہ بڑھ جائے گی. تو اللہ تعالی نے ہمیں عقل دی ہے, اس عقل کو ہمیں استعمال کرنا چاہیے. آپ نے کئی دفعہ یہ مذاق سنے ہوں گے کہ جی پاکستانی قوم جو ہے بڑی عقل مند ہے جی, اس کا آئی کیو بہت زیادہ ہے. وہ لطیفہ سنا ہوگا کہ جی بچپن کی باتیں اتنی یاد بھی نہیں آ رہی کہ پتہ نہیں وہ روسی نے جو ہے وہ کیا لکھ دیا, اور پھر وہ امریکن جو ہے وہ کچھ لکھ دیا, تو پاکستانی جو ہے وہ سوئی کے اوپر میڈ ان پاکستان لکھ دیا. ہاں اس نے کچھ بنایا تھا تو وہ اس کے اوپر بڑا خوش ہو رہے تھے کہ جی امریکہ نے کچھ بنایا, پھر روس نے کچھ بنا لیا, وہ اس کے اوپر بڑا خوش ہو رہے تھے. سوئی بنائی بہت ہی گہری سی نا, ایٹم کو پھاڑنے والی, ہاں یاد آ گیا, ایٹم کو پھاڑنے والی سوئی بنائی. تو پاکستانیوں نے کیا کیا جی, اس ایٹم کو پھاڑنے والی سوئی کتنی چھوٹی ہوگی, اس کے اوپر میڈ ان پاکستان لکھ دیا. بلکہ ہم نے تو مشائق سے یہ لطیفہ سنا, تو فرمایا کرتے تھے کہ یہ اتنی عقل مند قوم ہے کہ جب یہ دین کی طرف آئے گی نا تو یہ دنیا میں سب سے آگے نکل جائے گی. لیکن کب یہ ایسا ہوگا, یہ کیسے ہوگا؟ ہم نے اپنے دوستوں کا ایک گروپ بنایا جس کا نام لکھا پاکستان کی فکر. تو پھر مسائل سے بات ہوئی, ہمارے حضرت جی اور اس کے اوپر تفصیل سے بات کیا کرتے ہیں, تو ہمیں اپنی غلطی کا احساس ہوا کہ بھائی آپ کو پاکستان کی فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے. پاکستان کی مثال تو ایک گنے کے ٹرک کی جیسی ہے. حضرت فرماتے ہیں کہ گنے کا ٹرک جب گنے کے کھیت سے نکلتا ہے نا تو اس کے اوپر گنے لگے ہوئے ہوتے ہیں, اور وہ جب سڑک کے اوپر جا رہا ہوتا ہے تو پیچھے سے بچے آتے ہیں, کوئی سائیکل پر ہے کوئی پیدل ہے, وہ اس گنے کے ٹرک میں سے گنے کھینچتے رہتے ہیں, وہ کھینچتے رہتے ہیں اور وہ گنے کا ٹرک چلتا رہتا ہے, وہ کھینچتے رہتے ہیں وہ گنے کا ٹرک چلتا رہتا ہے, بالآخر وہ گنے کا ٹرک اپنی منزل یعنی شوگر مل تک پہنچ ہی جاتا ہے. چاہے پیچھے سے کتنے گنے چھینتے ہیں وہ کوئی خاص فرق نہیں پڑتا اس ٹرک کے اوپر, وہ اپنے منزل پہ پہنچ جاتا ہے اور گنوں میں بھی کوئی خاص کمی نہیں ہوتی. تو فرماتے ہیں کہ جی پاکستان کی مثال گنے کے ٹرک کی جیسی ہے, اس نے اپنی منزل پر پہنچنا ہی ہے. تو پاکستان کی فکر چھوڑ دو, پاکستان کی فکر جو ہے نا وہ کرنے والے بہت ہیں, دعائیں بھی کرنے والے بہت ہیں, اور جنہوں نے اس کی سنگ بنیاد رکھی ہے وہ بھی اتنے مقبول تھے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو ضائع نہیں ہونے دینا, بہت ساری نشانیاں اس کی. تو جب ہمیں یہ بات یاد آئی, پہلے بھی پتا تھی لیکن انسان بھول جاتا ہے, تو جب ہمیں بات یاد آئی نا تو ہم نے پھر اس گروپ کا نام چینج کر کے رکھ دیا پاکستانی کی فکر, پاکستان کی فکر نہیں پاکستانی کی فکر. کیوں؟ اس لیے کہ پاکستان نے تو اپنے منزل پر پہنچ جانا ہے لیکن پاکستانی کی کوئی گارنٹی نہیں ہے, پاکستانی کی کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ وہ بھی اپنی منزل پر پہنچے گا. جس طریقے سے اسلام کی فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے, اسلام تو اللہ کا دین ہے, اس نے تو کامیاب ہونا ہے, اس نے تو سرخرو ہونا ہے, اس نے تو پوری دنیا کے اوپر اپنا جھنڈا لہرانا ہے. اسلام کی فکر نہ کرو, مسلمان کی فکر کرو, کیونکہ مسلمان کا نہیں پتا کہ وہ اگر آج مسلمان ہے تو کیا وہ مرتے وقت بھی مسلمان ہوگا کہ نہیں ہوگا, کیا کلمے کے اوپر موت نصیب ہوگی کہ نہیں ہوگی, کیا وہ اپنی دنیا کی زندگی گناہوں کے اندر برباد تو نہیں کر رہا, ضائع تو نہیں کر رہا. اسلام کا کچھ نہیں ہونے والا لیکن مسلمان کا بہت کچھ ہو سکتا ہے. تو اسی نیت کے ساتھ ہم اس بات کو دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بہت زیادہ عقل عطا فرمائی ہے. بلکہ مجھے یاد آتا ہے ایک دفعہ مکہ مکرمہ میں ہوٹل کے اندر ایک گیدرنگ تھی, حضرت کی ایک نجی مجلس تھی, تو اس مجلس کے اندر حضرت نے صرف اس ٹاپک کے اوپر بیان کیا کہ یہ جو انڈس ویلی سویلائزیشن ہے نا, جو دریا سندھ کی جس میں پنجاب بھی آ جاتا ہے, سرحد کا بھی علاقہ آ جاتا ہے, ایون پورا کا پورا پاکستان جو انڈس ویلی سویلائزیشن ہی کہلائے گی, ناردرن انڈین سویلائزیشن. تو یہاں پر دنیا جہاں سے لوگ آ کر کے بسے ہیں, دنیا جہاں سے عرب سے بھی آئے ہیں, یورپ سے بھی آئے ہیں, اوپر سے بھی آئے ہیں, مشرق سے بھی آئے ہیں, اور ان لوگوں نے آ کر کے آپس میں شادیاں کری ہیں, اور ان کی نسلیں جو آگے آئی ہیں نا, تو ان کی جو نسل ہے نا اس کا جو آئی کیو لیول ہے وہ ساری دنیا کے لوگوں کے آئی کیو لیول سے زیادہ ہے. حضرت نے فرمایا کہ میں نے پوری دنیا میں سفر کیا ہے اور دنیا کے کونے کونے میں جا کر, کیونکہ مشائخ والا کام ہوتا ہے حضرت کا, تو لوگوں سے ان کی ذاتی زندگیوں کے بارے میں ڈسکشن ہوتی ہے, لوگوں سے ان کی اچیومنٹس کے بارے میں ڈسکشن ہوتی ہے, لوگوں سے ان کے جو پرابلمز ایشوز چل رہے ہوتے ہیں وہ سارے کے سارے پتا چلتے ہیں مشائخ کو. تو حضرت نے فرمایا کہ میں اپنے مشاہدے کی اپنے تجربے کی بنیاد پر کہتا ہوں کہ جتنا آئی کیو لیول دنیا کے اس خطے کے اندر موجود ہے دنیا کے کسی دوسرے خطے کے اندر موجود ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں بہت عقل دی ہے لیکن ہم کیا اس عقل کو صحیح رخ میں استعمال کر رہے ہیں یا اس عقل کو غلط رخ میں استعمال کر رہے ہیں؟ دیکھیں مکہ مکرمہ کے معاشرے میں بھی اللہ تعالیٰ نے دو انسانوں کو بہت زیادہ عقل دی تھی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام تو اللہ کے نبی تھے نا, لیکن جو لوگ تھے جو امتی تھے, امتیوں میں دو لوگوں کا نام آتا ہے بہت زیادہ عقل عطا اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی تھی. ایک کو کہتے تھے ابو الحکم, حکمت کا باپ. وہ اتنے ذہین مشورے دیا کرتا تھا کہ لوگوں نے اس کو حکمت کا باپ کہنا شروع کر دیا تھا.
حتیٰ کہ جب نبی علیہ السلام کو قتل کرنے کی سازش کے لیے ان لوگوں نے میٹنگ کری دار النجوہ میں, تو مختلف لوگوں نے مختلف تجویزیں دی. ہر ایک کی تجویز کو شیطان نے بھی مسترد کر دیا اور وہاں بیٹھے ہوئے لوگوں نے بھی مسترد کر دیا. کسی نے کہا کہ جی ان کو قید کر دو کوٹھی کے اندر, کسی نے کہا جی ان کو ملک بدر کر دو. نہیں نہیں بالکل بیکار, اس سے بھی فائدہ نہیں, اس سے بھی فائدہ نہیں. پھر یہ شخص بول اٹھا, اس نے کہا کہ بھئی تمہیں مسئلہ یہ ہے نا کہ اگر کوئی ان کو قتل کرے گا تو پھر مسئلہ پڑ جائے گا, بنو ہاشم کے لوگ جو ہیں اس کے خلاف ہو جائیں گے اور اس بندے کو ماریں گے, دشمنی ہو جائے گی قریش کے درمیان, دشمنی ہو جائے گی اور ہم یہ دشمنی نہیں چاہتے. تو اس کا بہترین حل یہ ہے, میں تمہیں بتاتا ہوں کہ ہر قبیلے سے ایک ایک نوجوان کو لو اور سارے کے سارے ایک ساتھ ان کے اوپر وار کریں. جب سارے ایک ساتھ وار کریں گے تو کسی ایک سے یہ بدلہ کسی ایک کے اوپر الزام ہی نہیں آئے گا, اور بنو ہاشم کے لوگ جو ہیں وہ ہر ایک سے تو بدلہ لے نہیں سکتے, تو ہم کچھ دے دلا کر کے ان کو فارغ کر دیں گے. اتنا اچھا اس نے نعوذ باللہ مشورہ دیا کہ ابلیس جو وہاں پر موجود تھا شیخ نجدی کے نام سے, تو اس شیخ نجدی نے کہا کہ بہترین اصل رائے تو یہ رائے ہے. اتنی اللہ تعالیٰ نے اس کو حکمت دی تھی, لیکن چونکہ اس نے اللہ کے نبی علیہ السلام کو ماننے سے انکار کر دیا تو نبی علیہ السلام نے اس کو کیا فرمایا, تو ابو الحکم نہیں, تو تو ابو جہل ہے, تو تو جہالت کا باپ ہے. حالانکہ اس کے پاس آئی کیو لیول سب سے زیادہ تھا ان لوگوں میں, اور ایک دوسرے بھی تھے کہ جن کے پاس آئی کیو لیول سب سے زیادہ تھا اور ان کا نام کیا تھا, ان کا نام بھی ابو سے شروع ہوتا ہے, ان کا نام تھا ابو بکر. ان کے پاس بھی اللہ تعالیٰ نے اتنی ذہانت دی تھی, اتنی ذہانت دی تھی کہ وہ ابو بکر بن گئے. یہ ان کا اصلی نام نہیں تھا, ان کو ابو بکر کیوں کہا جاتا تھا؟ بکر کہتے ہیں پہلی چیز کو, جیسے باقرہ, جیسے صبح کا بکور کا وقت ہوتا ہے, باقرہ کا وقت ہوتا ہے صبح کا وقت, بالکل شروع کا وقت. تو ابو بکر انہوں نے اپنی ذہانت کو اللہ کی اطاعت میں استعمال کیا, نبی علیہ السلام کی محبت میں استعمال کیا, اپنی عقل کے صحیح استعمال کی وجہ سے یہ ہر ایک سے آگے بڑھ گئے, یہ ہر ایک چیز کے اندر نمبر ون آنے والے بن گئے. کس بنیاد پر بنے؟ عقل کی بنیاد پر بنے. تو عقل اللہ تعالی نے ہمیں دی ہے, اگر ہم اس عقل کو اللہ کی نشانیوں پر غور کرنے کے لیے استعمال کریں گے ہم واقعی سب سے آگے بڑھ جائیں گے, لیکن اگر ہم اس عقل کو اللہ کی نافرمانی کے کاموں کے اندر استعمال کریں گے تو ہم جہالت میں سب سے آگے بڑھ جائیں گے اور ہم عذاب میں اللہ تعالی کے سب سے آگے بڑھ جائیں گے. تو پاکستانی کی فکر, مسلمان کی فکر, اس کے اندر لازمی جز یہ ہے کہ ہم اپنے پاکستانی بھائی بہنوں کو یہ بات بار بار یاد دلائیں کہ دیکھو ہمیں اللہ تعالی نے جو سب سے زیادہ عقل دی ہے نا, یہ عقل ڈبل ایجڈ سورڈ ہے, دو دھاری تلوار ہے. دو دھاری تلوار کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کہ اس کے ایک دھار سے تم اپنے دشمن کو بھی مار سکتے ہو, لیکن اگر تم نے اس کا رخ صحیح طرف نہیں کیا تو دوسری طرف بھی دھار ہے, اس دھار سے تم اپنا سر کاٹ لو گے, تم اپنے آپ کو قتل کر لو گے. تو عقل دو دھاری تلوار ہے, اس سے ہم اپنے دشمن شیطان کو بھی فنا کر سکتے ہیں, مار سکتے ہیں, لیکن اگر ہم نے اس کو صحیح رخ میں استعمال نہیں کیا تو ہم اس سے اپنے آپ کو روحانی موت کے گھاٹ اتار دیں گے, اور یہ انتہائی خطرناک کام ہے. تو ہم اس بات کے اوپر زوم کا شکار نہ ہو کہ جی پاکستان تو مملکت خداداد ہے, پاکستان کا اللہ مالک ہے, پاکستان تو یہ ہے, پاکستان تو وہ ہے. بے شک سب کچھ ہے پاکستان, لیکن پاکستانی کی کوئی گارنٹی نہیں ہے. کس نے دی ہمیں گارنٹی کہ ہم شیطان سے محفوظ رہیں گے؟ کس نے دی ہمیں گارنٹی کہ ہمارا ایمان محفوظ ہے؟ کیا ہمیں یہ بات پتا نہیں؟ اور نہیں پتا ہے تو آج پتا کر لیں کہ اس وقت دنیا کے اندر ایک آرگنائزیشن ہے جس کا نام ہے ایکس مسلمز, یعنی وہ مسلمان جو کہ دین اسلام کو اعلانیہ طور پر چھوڑ چکے ہیں. یہ دنیا کے اندر ایک آرگنائزیشن ہے, اور اس آرگنائزیشن کو بنانے والی بھی پاکستانی ہیں,
اور اس آرگنائزیشن کو چلانے والے بھی سارے پاکستانی ہیں. ایک آدھ دوسری قوم کے لوگ ہیں, سارے پاکستانی ہیں. تو بھائی پاکستانی کی اگر کوئی گارنٹی ہوتی تو وہ کہاں سے آ گئے, وہ کہاں سے ایکس مسلمز بن گئے, وہ کہاں سے دین کو رد کرنے والے بن گئے, وہ کہاں سے ایتھیس بن گئے. تو ہم بالکل بھی اطمینان کا شکار نہیں ہو سکتے, بلکہ ہمیں مستقل فکر کی ضرورت ہے. کنے کے اوپر ہمیں موت آ جائے, ہم اللہ تعالیٰ کے مقبول بندے بندیوں میں شامل ہو جائیں, تو اس کے لیے جو ٹیک ہوم پوائنٹ ہے جس کی وجہ سے ہم نے ساری کی ساری تمہید باندھی ہے, وہ ٹیک ہوم پوائنٹ کیا ہے کہ ہم اپنے پروردگار کے کلام کے ساتھ جو کر رہے ہیں نا وہ کرنا چھوڑ دیں. یہ ہم اپنی زندگی کا جتنا وقت یوٹیوب کے اوپر تبصرے سننے کے لیے گزار رہے ہیں, ڈرامے دیکھنے کے لیے گزار رہے ہیں, یا کرکٹ کی کمنٹری اور کرکٹ کا میچ دیکھنے کے لیے گزار رہے ہیں, یہ اللہ تعالی کے کلام سے اللہ تعالی کے ذکر سے اعراض کے معنی میں آتا ہے. یہ کاؤنٹ ہو رہا ہے, یہ زندگی کے لمحے اللہ تعالی نے ہمیں دیے ہیں, ان لمحوں کا ہم سے حساب ہوگا. ہر نعمت کی پوچھ ہوگی, ہر نعمت کی پوچھ ہوگی, اور یہ زندگی اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمت ہے, یہ عقل اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمت ہے, یہ آنکھیں اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتیں ہیں, یہ کان اللہ کے دی ہوئے نعمت ہیں. ہم ان کو اللہ کی نافرمانی کے لیے استعمال کر رہے ہیں اور پھر بھی ہم سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کچھ نہیں کرے گا ہمارے ساتھ. اللہ تعالیٰ ہمیں لڈو کھلا کر کے جنت کے اندر تھال میں بٹھا کر کے جنت میں پہنچائے گا, حساب نہیں ہوگا ہم سے ان سب چیزوں کا, عذاب نہیں ہوگا ہمارے اوپر ان چیزوں کا, جواب نہیں دینا ہم نے اللہ تعالیٰ کے سوالوں کا. تو لب لباب کیا کہ اگر درس قرآن کا حصہ نہیں ہے اب تک تو فرض سمجھیں اپنے اوپر اس بات کو, فرض سمجھیں اپنے آپ پر اس بات کو کہ میں نے درس قرآن کا حصہ بننا ہے. اور اگر نہیں پتا کہ درس قرآن کہاں پر ہوتا ہے اور کون سا درس قرآن اہل حق کا درس قرآن ہے اور کون سا اہل باطل کا درس قرآن ہے, کیونکہ اہل حق اور اہل باطل دونوں درس قرآن دے رہے ہیں, بہت سارے ایسے بھی مل جائیں گے جو کہ قرآن کا درس سنتوں سے ہٹ کر کے دے رہے ہیں, حدیثوں کے خلاف دے رہے ہیں, انکار حدیث کے ساتھ درس قرآن بھی چل رہے ہیں, اور ٹی وی کے اوپر سب سے زیادہ وہی موجود ہوتے ہیں. تو اہل حق کا درس قرآن اگر نہیں معلوم کہاں ہو رہا ہے تو میں نے تلاش کرنا ہے, جس طریقے سے میں انالیسس تلاش کرتا ہوں, میں تبصرے تلاش کرتا ہوں, میں پروگرامز تلاش کرتا ہوں, میں میچز کے ایونٹس تلاش کرتا ہوں, میں نے درس قرآن کو تلاش کرنا ہے اور پھر اس کا حصہ بننا ہے. یہ کم سے کم کہف ہے, یہ کم سے کم کہف ہے کہ جس کے اندر داخل ہو کر کے ہم فتنہ دجال سے محفوظ رہ سکتے ہیں. اس وقت افسوس ہوتا ہے یہ دیکھ کر کے کہ اللہ نے اتنی عقل استعمال فرمائی لیکن ہم نے اپنی اس عقل کو کن چیزوں کے اندر لگا رکھا ہے کہ ہم بالکل ہی ایسے ہو گئے ہیں کہ جیسے عقل ہے ہی نہیں ہمارے پاس, حالانکہ ہے عقل ہمارے پاس, ہم اس کو اپنے دفتر میں اپنے کاروبار کے اندر اپنے کاموں کے اندر لگا رہے ہوتے ہیں, لیکن چونکہ دین کو سمجھنے کے لیے ہم نے آج تک اپنی عقل لگائی نہیں نا, تو اس وجہ سے اس وقت ہمارا یہ حال ہوا ہوا ہے کہ جو فتنہ آتا ہے, جو جھوٹ آتا ہے, جو پروپیگنڈا آتا ہے, جو نیریٹو آتا ہے, وہ جتنے بڑے بھوپوں کے اوپر لگا کر کے بولنا شروع ہو جائے ہم اس کو قبول کر لیتے ہیں. ہم ایک ہلکا سا سوال بھی نہیں کرتے کہ بھئی آپ جو یہ بات کہہ رہے اس کی کوئی, چھوڑے دین کی ویلیو کو, توکل کی بات نہیں کر رہے کہ مولوی صاحب کا تو یہ کام تھی توکل کی بات کرو, اللہ توکل اللہ توکل, نہیں ہم توکل کی بات نہیں کر رہے ابھی, سائنس کی بات کریں, سائنس کی, ہم کسی چیز کو سائنس پر نہیں پرکھتے, کہ بھئی یہ جو نیریٹو آ رہا ہے, یہ جو پروپیگنڈا آ رہا ہے, یہ جو نیوز آ رہی ہے, کیا اس نیوز کی کوئی سائنٹیفک ویلیو ہے کہ نہیں ہے؟ ہم ایسے ہی امبریس کر لیتے ہیں, ہم ہاں میں ہاں ملانا شروع کر دیتے ہیں. جو ٹی وی کے اوپر آ رہا ہے, جو آگے سے خبریں آ رہی ہیں, ڈرانے کی خبریں آ رہی ہیں, ہم ڈرنا شروع ہو جاتے ہیں. خوش کرنے کی خبریں آ رہی ہیں, ہم خوش ہونا شروع ہو جاتے ہیں. ہم اتنے سطحی ہو گئے ہیں ان معاملات کے اندر, اتنے سپرفیشل ہو گئے ہیں کہ جو چیز ٹو ڈائمینشنل ہمیں نظر آتی ہے نا, ہم اس کو ایسے قبول کر لیتے ہیں. حالانکہ اللہ تعالیٰ نے جو عقل عطا فرمائی ہے نا, یہ عقل اس کا کام یہی ہے کہ ٹو ڈائمینشنل سے آگے بڑھ کر کے چیزوں کی تھری ڈائمینشن کو دیکھیں, تھرڈ ڈائمینشن کو دیکھیں, چیزوں کی ڈیپتھ کو دیکھیں, چیزوں کی تفصیل کو دیکھیں, تب ہمیں حق سمجھ میں آئے گا. ہمارے حضرت فرماتے ہیں ٹروتھ لائز ان دا ڈیٹیلز, حق جو ہے نا یہ تو تفصیل کے اندر چھپا ہوا ہے, لیکن ہم نے اپنی عقل کو استعمال کہاں لگایا ہوا ہے؟ اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں کہ یہ لوگ جو ہیں جو کافر جن اور انس جن کو جہنم میں ہم نے ڈالنا ہے, لہم قلوب لا یفقہون بہا ولہم اعیان لا یبصرون بہا ولہم آذان لا یسمعون بہا, یہ لوگ جہنم میں ڈالے جائیں گے. پھر اللہ تعالیٰ ان کی کیا تعریف فرماتے ہیں, ان کی ایک اور بھی تعریف فرماتے ہیں, یعنی ڈیفینیشن, ناٹ تعریف, پریز نہیں فرما رہے, تعریف فرما رہے ہیں, ڈیفائن کر رہے ہیں. اولئک کل انعام, یہ لوگ تو مویشیوں کی طرح ہیں, یہ لوگ تو مویشیوں کی طرح ہیں. مویشی کون ہوتے ہیں؟ چوپائے. چوپائے کا کیا کام ہوتا ہے؟ چرنا. چرنا ہوتا ہے نا چوپائے کا کام, اس کا سر جھکا رہتا ہے اور وہ گھاس چرتا رہتا ہے, گراس ایٹنگ. اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں, مولانا صاحب نہیں فرما رہے, مولوی صاحب نہیں فرما رہے, اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں اولئک کل انعام, یہ تو مویشیوں کی طرح ہیں, یہ تو ہر وقت چرتے رہتے ہیں, ان کو تو کھانے پینے سے فرصت نہیں ہے کہ اپنی عقل کو کسی چیز کی گہرائی میں اترنے کے لیے استعمال کریں, یہ تو مویشیوں کی طرح ہیں. پھر اللہ تعالیٰ خود اپنی بات کو مزید کھولتے ہیں, بل ہم اول, بلکہ یہ مویشیوں سے بھی گرے گزرے ہیں, یہ ان سے بھی زیادہ برے ہیں, بل ہم اول, زیادہ گمراہ ہیں مویشیوں سے. کیونکہ مویشی بے شک چرنے میں لگے ہوتے ہیں, لیکن جو حقیقی مویشی, جو جانور اینیمل کنگڈم کے مویشی ہوتے ہیں نا, یہ ساتھ ساتھ اللہ کا ذکر بھی کرتے رہتے ہیں اور یہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہیں کرتے. لیکن یہ جو انسان ہے نا اور یہ جو جن ہیں جو کہ صرف چرنے میں لگے رہتے ہیں, تو یہ ان مویشیوں سے زیادہ گمراہ ہیں, زیادہ گئے گزرے ہیں, کیونکہ یہ اپنے رب کو بھول کر کے چرنے میں لگے ہوئے ہیں. یہ صرف اپنی ضروریات زندگی پوری کرنے کے لیے جاب میں نہیں جاتے, بزنس نہیں کرتے, بلکہ یہ اپنی خواہشات پوری کرنے کے اندر لگ گئے ہیں. دفتر سے, بزنس سے, دوسری چیزوں سے یہ اپنی خواہشات کو پوری کرنے کے مشغلے میں لگ گئے ہیں, اور اپنے رب کو انہوں نے بھلا دیا ہے, اپنے رب کے رسول کو انہوں نے بھلا دیا ہے, اپنے رب کے کلام کو انہوں نے بھلا دیا ہے. بل ہم اول اولئک ہم الغافلون, یہ وہ لوگ ہیں جو کہ غافل ہیں, ہیڈ لیس, بالکل غفلت میں پڑے ہوئے ہیں. تو ہم نے اپنے قرآن کے ساتھ اپنے آپ کو جوڑنا ہے. ہم اتنے سپرفیشل ہو گئے کہ ہم کسی چیز کی گہرائی میں نہیں جاتے, جو نیریٹو آتا ہے اس کو قبول کر لیتے ہیں, اور بالکل جو ہے نا جیسے بکریاں نہیں ہوتی, بھیڑ, ہم اپنے بچوں کو بتاتے ہیں کہ جی بھیڑ کا جو ریور جا رہا ہوتا ہے نا, تو اس کی بڑی مزے کی ایک بات ہوتی ہے, وہ یہ ہوتی ہے کہ اس ریور کے اندر جو سب سے آگے والی بھیڑ ہے نا, تو اس بھیڑ کے سامنے اگر آپ ایک ڈنڈی رکھ دیں, تو اب اس کو اس ڈنڈی کے اوپر سے جمپ کر کے جانا پڑے گا, کیونکہ سامنے ڈنڈی آ گئی نا, اب یہ ڈنڈی کے اوپر سے جمپ کر کے جائے گی. تو اب اس کے پیچھے جو بھیڑیں آ رہی ہیں نا, شیپ, تو وہ بھی جمپ کر کے جائیں گی. اب آپ ایسا کریں کہ تھوڑی دیر کے بعد نا اس ڈنڈی کو نکال لیں, اب آگے سے وہ رکاوٹ ختم ہو گئی, اب تو جمپ کر کے جانے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن جتنی بھیڑیں پیچھے آئیں گی نا, وہ ساری کی ساری جمپ کر رہی ہوں, ساری کی ساری اس گویا کہ ڈنڈی ہے وہاں پر، حالانکہ ڈنڈی ہٹ چکی ہے، اب تو جم کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اس کو کہتے ہیں اندھی تقلید. تقلید نہیں کہتے اس کو، اس کو کہتے ہیں اندھی تقلید. تو ہم اندھی تقلید کے اندر مبتلا ہیں. بھائی تقلید کرو، تقلید تو ضروری ہے، تقلید کے بغیر کوئی چارہ نہیں ہے، لیکن اندھی تقلید نہ کرو. مطلب یہ آنکھیں کھول کر کے دیکھو کس کی تقلید کر رہے ہو، کس کی بات کو مان رہے ہو، کیا یہ سچا ہے، کیا اس کی کوئی اوتھینٹسٹی ہے، کیا اس کا کوئی کردار ہے، کیا اس کا کوئی بیک گراؤنڈ ہے. اگر ہے، اگر یہ صادق ہے، اگر یہ امین ہے، تو کرو اس کی تقلید. یہ تمہیں کامیابی کے راستے کے اوپر لے کر کے جائے گا. تم اس کی اتباع کرو. کیوں؟ اس لیے کہ یہ اللہ کے راستے کے اوپر ہے. اللہ تعالی حکم فرماتے ہیں فتبع، اتباع کرو تم سبیل من اناب الیہ، اس کے راستے کی کہ جو کہ میرے راستے کی طرف آنے والا ہے، میری طرف آنے والا ہے. کیا مطلب؟ ہمیں تقلید کا حکم دیا گیا ہے، لیکن کس کی تقلید کرنے کا حکم دیا گیا ہے؟ سچوں کی تقلید کرنے کا حکم دیا گیا ہے، امانت داروں کی تقلید کا حکم کرنے کی تقلید کرنے کا حکم دیا گیا ہے، حیا والوں کی تقلید کرنے کا حکم دیا گیا ہے، جھوٹوں کی تقلید کرنے کا حکم نہیں دیا گیا ہے، بے شرموں بے حیاؤں کی تقلید کا حکم نہیں دیا گیا ہے. ہم تو ٹی وی چینل کھولتے اس کی تقلید کرنا شروع کر دیتے ہیں، جس کے اوپر ہر طرف بے حیائی، ہر طرف جھوٹ، ہر طرف دھوکہ. ہم میڈیا کی تقلید شروع کر دیتے ہیں اور آگے بولیں گے تو ناراض ہو جائیں گے بہت سارے لوگ. تو عقل استعمال کریں، آگے خود ہی سمجھ لیں. تو یہ عقل کا غلط استعمال ہے، اس کے اوپر ہماری پکڑ ہو رہی ہے، اس کے اوپر ہماری پکڑ ہو رہی ہے، اور پھر آخرت کی پکڑ اس سے زیادہ ہوگی. کذالک العذاب، اس دنیا کے عذاب کے بارے میں فرمایا کہ کذالک العذاب، ایسے ہوتا ہے عذاب. ولعذاب الآخرت اکبر، اور آخرت کا عذاب تو اس سے بھی زیادہ بڑا عذاب ہوگا. یہ مت سمجھیں کہ جی ہم تو مسلمان گھرانے میں پیدا ہوئے ہیں، ہم تو مسلمان ملک کے اندر پیدا ہوئے ہیں، ہم تو مسجد آ کر کے جی نماز پڑھتے ہیں، ہم تو قرآن کی تلاوت بھی کرتے ہیں. نہیں، اگر ساتھ ساتھ گناہ بھی کر رہے ہوں گے، اگر ساتھ ساتھ بے حیائی کے کام بھی کر رہے ہوں گے، اگر ساتھ ساتھ اللہ کے حکموں کو توڑ رہے ہوں گے، اور اگر ہم نے عقائد کے فساد کے اندر اپنے آپ کو مبتلا کر لیا، تو پھر یہ سب بیکار ہے، یہ سب بیکار ہے. کفر کی ایک قسم ہوتی ہے جس کو کفر الحاد کہتے ہیں. کفر کی ایک قسم ہوتی ہے جس کو کفر الحاد کہتے ہیں. یہ کفر الحاد کیا ہوتا ہے؟ یہ ہوتا ہے منافقت. لیکن مسئلہ کیا ہے کہ ہمارے سامنے جب لفظ منافق آتا ہے نا، تو ہمارے پاس ہمارے ذہن میں دو تصویریں آتی ہیں. ایک تصویر کون سی آتی ہے؟ ایک تصویر آتی ہے مکہ مکرمہ، مدینہ منورہ کے منافقین کی. انشاءاللہ جماعت یہیں پہ کریں گے. تو ایک تصویر آتی ہے مدینہ منورہ کے منافقین کی. وہ کون سے منافقین تھے؟ وہ تھے زیادہ تر یہودی جو کہ کافر تھے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی مجلس میں آ کر کے بیٹھتے تھے، مدینہ منورہ میں مسجد نبوی میں آ کر کے بیٹھتے تھے، اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کرتے تھے لیکن اندر سے کافر تھے. تو یہ منافق کی ایک پکچر ہے جو کہ ہمارے ذہن میں آتی ہے. یہ ان لوگوں کے ذہن میں آتی ہے جو کہ سیرت کا مطالعہ کرتے ہیں، جو دین کا کچھ علم حاصل کرتے ہیں، ان کے ذہن میں یہ تصویر آتی ہے. اور منافقت کی دوسری تصویر جو کہ اپنے ماحول کی بات کرتے ہیں کہ جی پاکستانی بڑے منافق ہیں، ہم بڑے منافق ہیں، ہر بندہ منافق ہے. کیا مطلب بھائی؟ وہ حدیث مبارکہ آتی ہے کہ جس حدیث مبارکہ میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ منافق کی یہ تین نشانیاں ہوتی ہیں، ایک میں فرمایا چار نشانیاں ہوتی ہیں، کہ جب بولتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے، جب وعدہ کرتا ہے تو وعدہ خلافی کرتا ہے، جب امانت رکھی جائے رکھوائی جائے تو امانت میں خیانت کرتا ہے، اور چوتھی بھی نشانی ایک حدیث میں آتی ہے کہ جب وہ کسی کے ساتھ اس کا جھگڑا ہو جاتا ہے تو برے برے الفاظ استعمال کرتا ہے، گالم گلوچ کے اوپر آ جاتا ہے. یہ چار منافقین کی نشانیاں ہیں، منافق کی یہ چار نشانیاں ہیں. تو یہ دوسری پکچر آتی ہے ہمارے ذہن میں منافقت کی، دوسری پکچر. لیکن منافقت کی ایک تیسری بھی قسم ہے جس کا کہ ہمیں تو کیا بڑے بڑوں کو نہیں پتا، بڑے بڑے دینداروں کو نہیں پتا ہوتا. وہ کیا منافقت کی ایک قسم ہے کہ جس کو الحاد کہتے ہیں. الحاد کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ الحاد کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک شخص مسلمان ہے، ایمان والا ہے، اور اس شخص کے عقائد خراب ہو جاتے ہیں، لیکن وہ ایسے خراب ہوتے ہیں کہ جس کا کہ اس کو خود پتہ نہیں ہوتا کہ یہ خراب ہو گئے، اس کو خود پتہ نہیں ہوتا کہ یہ خراب ہو گئے، لیکن وہ اتنے بنیادی عقائد میں سے کوئی عقیدہ تھا، ایک یا ایک سے زیادہ، کہ جس عقیدے کے خراب ہونے کی وجہ سے اب یہ کافر ہو چکا ہے، اب یہ مسلمان نہیں ہے. اس شکل کو کہتے ہیں الحاد، اس کو زنادقہ بھی کہتے ہیں. تو یہ جو کفر کی قسم ہے نا، اس کو منافقت کیوں کہتے ہیں؟ یہ منافقت اس وجہ سے نہیں کہ کافر ہے اور اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کر رہا ہے، یا یہ کہ گناہوں کے اندر مبتلا ہے، جھوٹ بولنے والا، وعدہ خلافی والا، امانت میں خیانت والا گناہ، اور ان گناہوں کی وجہ سے جی منافقت والی اس کی کیفیت ہوئی بھی ہے. نہیں، یہ والا کفر نہیں. وہ کفر، پہلی بات تو یہ کفر ہی نہیں ہے، کیونکہ اہل سنت و جماعت کا عقیدہ کیا ہے کہ گناہ کبیرہ کرنے سے چاہے کتنا ہی کرے اور کتنے سارے کرے اور کتنے مختلف قسم کے کرے، کوئی کافر نہیں ہوتا. تو حدیث مبارکہ کے اندر جس منافقت کی بات ہو رہی ہے نا، وہ کفر نہیں ہے، وہ اعمال کی خرابی ہے، وہ اعمال کا فساد ہے، وہ عقیدے کا فساد نہیں ہے. جبکہ الحاد وہ والا کفر ہوتا ہے کہ جس میں انسان اپنے آپ کو مسلمان سمجھ رہا ہوتا ہے، اور چونکہ مسلمان سمجھ رہا ہوتا ہے تو وہ مسلمانوں والی عبادتیں بھی کر رہا ہوتا ہے، مسجد بھی جا رہا ہوتا ہے، تلاوتیں بھی کر رہا ہوتا ہے، لیکن اصل میں اس کے عقائد خراب ہو چکے ہوتے ہیں اور وہ کافر ہو چکا ہوتا ہے. اوپر سے وہ اپنے آپ کو مسلمان سمجھ رہا ہوتا ہے، ظاہر کر رہا ہوتا ہے، اندر سے وہ کافر ہو چکا ہوتا ہے. تو اس دور کے اندر جو کفر ہمارے سروں کے اوپر منڈلا رہا ہے، ہر مسلمان کے سر پر، ہر پاکستانی کے سر پر، وہ ہے کفر الحاد. اور یہ کفر الحاد کیوں ہمارے سروں پر منڈلا رہا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے اللہ تعالی کے قرآن کو وہ اہمیت نہیں دی جو کہ ہمیں دینی چاہیے تھی. اگر ہم اس قرآن کے ساتھ جڑ جائیں نا، اگر اس قرآن کو سکھانے والوں، اس قرآن کا علم رکھنے والے علماء کرام کے ساتھ، مشائخ کے عزام کے ساتھ اگر ہم جڑ جائیں نا، یہ کفر الحاد ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتا، یہ ہمارے اوپر طاری نہیں ہو سکتا، ہم اس کا شکار نہیں ہو سکتے. لیکن چونکہ ہماری پرائیورٹیز میسڈ اپ ہیں، ہماری پرائیورٹیز وہی کھیل کود یا ٹی وی کے ڈرامے یا سیاست کے تبصرے، تو اب یہ ہمارا قصور ہے کہ ہم نے اپنے آپ کو کفر الحاد کا شکار کر دیا ہے، ہم نے اپنے آپ کو ایکسپوز کر دیا ہے کفر الحاد سے. تو اس وجہ سے بے شک لمبی سی داڑھی بھی ہو، پانچ وقت کا نمازی بھی اگر ہو، پانچ وقت ویسے کوئی نمازی ہوتا نہیں ہے، لیکن ہو اگر اس طریقے کا، لیکن اگر عقیدہ خراب ہو گیا، اس کا مطلب یہ ہے کہ یا تو ہم کافر ہو چکے ہیں یا موت کے وقت ہمیں کفر میں ڈال دیا جائے گا، ہمیں ایمان سے محروم کر دیا جائے گا، کیونکہ ہم نے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی بہت زیادہ ناقدری کری ہے. تو بہرحال اب ہم بات کو ختم کرتے ہیں کیونکہ اذان بھی ہو رہی ہے. ہم نے آج کے بعد درس قرآن کا حصہ بننا ہے، اور ہم نے اپنے آپ کو علماء مشائخ کے ساتھ گہری نسبت کے ساتھ جوڑنا ہے. ہم نے یہ اسمپشنز کے ساتھ اپنی زندگی نہیں گزارنی ہے کہ جی ہم مسلمان ہیں اور ہم نے اسلام کے اوپر ہی زندگی گزارنی ہے اور ہم نے اسلام کے اوپر ہی مرنا ہے. ہم نے اپنی عقل کو استعمال کرنا ہے اپنے فائدے کی چیزوں کے لیے، اپنے کام کی چیزوں کے لیے. ہم نے بے کام کی، بیکار کی چیزوں کی طرف اپنی عقل کو ضائع نہیں کرنا. زندگی کا کچھ پتہ نہیں، کب یہ ختم ہو جائے، جیسے شروع میں سنا تھا کہ 70 سال کی بوڑھی عورت بھی دنیا سے چلی جاتی ہے اور 5 سال کی بچی بھی دنیا سے چلی جاتی ہے. تو ہماری زندگی کے اگلے لمحے کا نہیں پتا کہ کیا ہونے والا ہے, تو آج ہم اسی وقت اپنے پچھلی زندگی کے جتنے بھی گناہ تھے ان سے توبہ کر لیں, معافی مانگ لیں اللہ تعالیٰ سے. اللہ تعالیٰ اس بات سے بلند ہے کہ ہمارے معافی مانگنے کے باوجود ہمیں معاف نہ کریں, یہ ہو نہیں سکتا, یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے بعید ہے. تو دل میں اس توبہ کی نیت کے ساتھ پھر ہم آپ کے سامنے توبہ کے کلمات پڑھتے ہیں. توبہ کے کلمات ہیں کیا؟ کلمہ طیبہ, ایمان مفصل, ایمان مجمل, کلمہ شہادت, استغفار, اللہ تعالیٰ سے رحم کی مدد کی طلب, اس کو کلمات توبہ کہتے ہیں. ہمارے مشائخ بیان کے اینڈ کے اختتام کے اوپر یہ کلمات توبہ پڑھا دیا کرتے ہیں تاکہ جو مسلمان ہیں لیکن ماضی کی زندگی میں گناہ کر لیے تو ان گناہوں سے وہ توبہ کر لیں, اور اگر کسی غلطی کی وجہ سے, کسی غلط فہمی کی وجہ سے کوئی ایمان سے خارج ہو چکا ہے تو ایمان کی تجدید کر کے وہ ایمان کے دائرے میں واپس آ جائے. یہ مقصد ہوتا ہے کلمات توبہ کو پڑھانے کا. اس نیت کے ساتھ یہ عاجز آپ کے سامنے کلمات توبہ پڑھے گا, آپ پیچھے پیچھے اس نیت کے ساتھ دہرا لیجئے. بسم اللہ الرحمن الرحیم, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت. آمنت باللہ کما ہوا بأسمائه وصفاته وقبلت جميع احکامه اقرار باللسان وتصدیق بالقلب, اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله, استغفر الله ربي من كل ذنب واتوب اليه, استغفر الله ربي من كل ذنب واتوب اليه, استغفر الله ربي من كل ذنب واتوب اليه برحمتك يا ارحم الراحمين. شعلان کلمات کو پڑھنے سے وہ اپنے تمام پچھلے گناہوں سے توبہ طائب ہو چکے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس توبہ کے اوپر استقامت عطا فرمائے. دعا کر لیتے ہیں اور پھر اس کے بعد عشاء کی نماز کر لیتے ہیں. سبحان رب العال الوہاب, اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به, واعف عنا واغفر لنا وارحمنا, أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة, إنك أنت الوهاب. اللهم اجعلنا حبك وحب من يحبك وحب عمل يبلغنا الى حبك. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه, وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. ربنا زدنا علما, ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اے کریم آقا, ہم تیرے عاجز مسکین بندے ہیں, ہمارے گناہوں کو معاف فرما, ہمارے عیبوں کی پردہ پوشی فرما, ہماری نگاہوں کو پاک فرما, ہمارے دلوں کو صاف فرما. اے اللہ, ہم چاہے نہ چاہے سر کے بالوں سے پکڑ کر ہمیں نیک بنا. اے اللہ, ہمارے سینوں کو اپنی محبت کے خزینے بنا.
اے اللہ ہمارے انگنگ ہڈی ہڈی بوٹی بوٹی میں اپنے ذکر کو جاری فرما، اے اللہ اپنی محبت کو پیدا فرما، اے اللہ ہمیں بھی اپنی محبت کی چاشنی عطا فرما، اے اللہ دنیا سے محبت کر کے جو کہ حقیقت میں ایک جھوٹی محبت ہے، اے اللہ نفسانی خواہشات والی محبت ہے، اے اللہ اس محبت کی وجہ سے ہم محبت کی حقیقی تعریف کو بھول چکے ہیں، یا اے اللہ حقیقت تو یہ ہے کہ ہمیں محبت کا پتہ ہی نہیں کہ محبت ہوتی کیا چیز ہے، اے اللہ ہمیں محبت کرنا نہیں آتی، لیکن اے اللہ آپ تو الودود ہیں، اے اللہ آپ تو محبت کرنے والے ہیں، اے اللہ آپ کو محبت کرنی بھی آتی ہے، اے اللہ آپ کو محبت کروانی بھی آتی ہے، اے اللہ آپ ہمیں محبت کرنا سکھلا دیجئے، اے اللہ آپ ہمیں محبت کرنا سکھلا دیجئے، اے اللہ ہم آپ سے محبت کرنا چاہتے ہیں، محبت کرنا جانتے نہیں، اے اللہ آپ ہمیں اپنی محبت سے محروم نہ فرمائیے، اے اللہ ہم آپ کی نافرمانی کرتے ہیں، اے اللہ ہم آپ کے حکموں کو توڑتے ہیں، اے اللہ ہم آپ کے قرآن سے اعراض کرتے ہیں، اے اللہ آپ کے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام کی سنتوں کو کمتر سمجھتے ہیں، اے اللہ آپ کے دشمنوں کو عظیم سمجھتے ہیں، اے اللہ آپ کے دشمنوں کو قابل تقلید سمجھتے ہیں، اے اللہ آپ کے دشمنوں کو قابل اعتماد سمجھتے ہیں، اے اللہ جو آپ کے قرآن والے ہوتے ہیں اے اللہ ان کو قابل اعتماد نہیں سمجھتے، اے اللہ ان کو قابل عزت نہیں سمجھتے، اے اللہ جن کو نسبت آپ کے قرآن کے ساتھ ہے، اے اللہ جن کو نسبت آپ کے دین کے ساتھ ہے، اے اللہ ان کو ہم حقیر سمجھتے ہیں، اے اللہ ان سارے گناہوں کے ساتھ، ان ساری غلطیوں کے ساتھ ہم آپ سے محبت کرنے کے قابل نہیں رہتے، اے اللہ بے شک یہ آپ کا قصور نہیں بلکہ صرف اور صرف ہمارا قصور ہے کہ ہمیں آپ نے آپ کی محبت سے محروم فرمایا ہوا ہے، اے اللہ ہم اپنے قصور کے اوپر آج توبہ کر چکے ہیں، اے اللہ اپنے ایمان کی تجدید کر چکے ہیں، اے اللہ استغفار کر چکے ہیں اپنے تمام گناہوں سے، اے اللہ آپ ہماری توبہ کو قبول فرما لیجئے، اے اللہ توبہ کی جو شرائط ہیں اے اللہ ان شرائط کو بھی پورا کرنے کی توفیق عطا فرما دیجئے، اے اللہ ہم نے اپنے مشائخ سے سنا کہ توبہ کی تین شرطیں ہوتی ہیں، ایک شرط ہوتی ہے کہ اپنے گناہوں کے اوپر نادم اور شرمندہ ہونا، دوسری شرط ہوتی ہے کہ آئندہ گناہ نہ کرنے کا ارادہ کرنا، اور تیسری شرط ہوتی ہے کہ گناہ سے بچنے کے لیے کوئی مناسب انتظام کرنا، اے اللہ ان شرائط کے بغیر توبہ پوری نہیں ہو سکتی، اے اللہ ہم نے توبہ کے کلمات پڑھے ہیں اے اللہ، لیکن ان توبہ کی شرائط کو بھی سمجھنے کی توفیق عطا فرما دیجئے، اے اللہ ان شرائط کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرما دیجئے، اے اللہ ماضی کی زندگی میں جو گناہ کیے، اے اللہ موسیقی سنی، اے اللہ فلمیں دیکھیں، ڈرامے دیکھے، لوگوں سے جھوٹ بولے، لوگوں کو دھوکے دیے، لوگوں کو اذیتیں پہنچائیں، اے اللہ ہم نے کیا گناہ نہیں کیا، اے اللہ ناپ تول کے اندر کمی کری، اے اللہ لوگوں کے ساتھ کس کس قسم کی زیادتیاں نہیں کری، اے اللہ اپنے ماں باپ کے ساتھ زیادتی کری، اے اللہ ساتھ رہنے والوں کے ساتھ زیادتی کری، اے اللہ آپ نے قرآن کے اندر جن اقوام کا ذکر کیا کہ جن کے اوپر آپ کا عذاب آیا، اے اللہ ان کے اوپر تو کسی ایک گناہ کی وجہ سے عذاب آیا، اے اللہ ہم تو ان تمام گناہوں کے مرتکب ہوتے ہیں، اے اللہ بے حیائی کے اندر بھی ہم نے اب کوئی کسر نہیں چھوڑی، اے اللہ ہم نے ناپ تول میں کمی میں بھی کوئی کسر نہیں چھوڑی، اے اللہ تکبر کے اندر کوئی کسر نہیں چھوڑی، اے اللہ ہم نے کیسے کیسے گناہ کیے ہیں، اے اللہ ہم ان تمام گناہوں کے اوپر نادم اور شرمندہ ہیں، اے اللہ اپنی ماضی کی زندگی کے اوپر فخر کرنے کی بجائے، ماضی کی زندگی کے گناہوں کو فخر یا طور پر بتانے کی بجائے، اے اللہ ہم ان کو عبرت کے لیے اگر بتائیں گے بھی تو عبرت کے لیے بتائیں گے، اس کے اوپر نادم اور شرمندہ ہو کر کے بتائیں گے، اے اللہ اس ندامت کے احساس کو ہمیں عطا فرما دیجئے، اے اللہ تاکہ توبہ کی پہلی شرط تو کم از کم ہم پوری کرنے والے بن جائیں، اے اللہ آئندہ آنے والی زندگی کے لیے نہ گناہ نہ کرنے کا ارادہ عطا فرما دیجئے، اے اللہ آپ بھی یہ بات اچھی طریقے سے جانتے ہیں اور اے اللہ ہم بھی یہ بات اچھی طریقے سے جانتے ہیں کہ ہم انتہائی کمزور ہیں، اے اللہ ہمیں پتہ ہے کہ ہم کل بھی گناہ کریں گے، جھوٹ تو اے اللہ عادت بن جاتی ہے، ہماری تو بہت پکی عادت بن چکی ہے جھوٹ بولنا، اے اللہ آج کوئی ایسا جادو تو نہیں ہو جائے گا کہ کل ہم جھوٹ نہیں بولیں گے، اے اللہ بے شک
کل ہم اپنی کمزوری کی وجہ سے جھوٹ پھر سے بولنا شروع ہو جائیں گے، لیکن اے اللہ اس وقت ارادہ کرنے سے تو کوئی چیز ہمیں نہیں روک سکتی. اے اللہ یہ ارادہ تو دل کی نیت کا نام ہے اور دل کے اس ارادے سے آپ واقف ہیں. اے اللہ ہم آپ کے سامنے اپنے دل کے ارادے کو نہیں چھپا سکتے، اپنے دل کے ارادے کو نہیں بدل سکتے، آپ کو دھوکہ نہیں دے سکتے. اے اللہ ہم آپ کے سامنے ارادہ کرتے ہیں کہ ہم آئندہ گناہ نہیں کریں گے. اے اللہ اب اس کے اوپر استقامت عطا فرمانا. اے اللہ یہ آپ کا کام ہے، ہم آپ سے دعا کرتے ہیں اس ارادے کے اوپر استقامت عطا فرما دیجئے. اے اللہ ہم اپنی کمزوری کا آپ کے سامنے اعتراف کرتے ہیں، اپنی کمزوری کو آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں. اے اللہ ہمارے لیے اس توبہ کے اوپر قائم رہنا انتہائی مشکل کام ہے، لیکن آپ کے لیے ہمیں توبہ پہ قائم رکھ دینا انتہائی آسان کام ہے. اے اللہ آپ تو زمین کے مالک ہیں، اے اللہ آپ تو آسمانوں کے مالک ہیں، اے اللہ آپ تو رب احب تو عرش عظیم کے مالک ہیں، اے اللہ آپ تو اپنی ہر مخلوق کو رزق دینے والے ہیں، اے اللہ آپ تو پورا نظام کائنات چلانے والے ہیں. اے اللہ ہماری زندگی کے نظام کو آپ کیوں نہیں چلا سکتے، لیکن اے اللہ مسئلہ یقیناً ہمارا ہے کہ ہم آپ کو اپنی زندگی کا نظام چلانے دینا نہیں چاہتے، اور یہ اختیار آپ نے ہمارے حوالے کیا ہے کہ تم چاہو گے تو میں تمہاری زندگی کا نظام چلاؤں گا، اور اگر تم نہیں چاہو گے اپنی من مرضی کے مطابق شیطان کی مان کے چلانا چاہو گے تو اس دنیا کے اندر تمہارے پاس اختیار ہے. اے اللہ سارا کا سارا مسئلہ یہی ہے کہ ہم نے اس اختیار کو اپنی مرضی کے لیے پسند کر لیا ہے. ہم اپنی دنیا کے ہم اپنی زندگی کے اوپر سے اپنی گرفت کو ڈھیلا نہیں کرنا چاہتے. اے اللہ ہمیں اس گرفت کو ڈھیلا کرنے کی توفیق عطا فرما دیجئے. اے اللہ اپنے آپ کو آپ کے حوالے کرنے کی توفیق عطا فرما دیجئے. اے اللہ پھر کوئی شک نہیں اس بات میں کہ آپ ہمارے ارادوں کے اوپر ہمیں قائم بھی رکھ دیں گے. اے اللہ ہمیں اپنے ارادے کی پختگی عطا فرما دیجئے. اے اللہ توبہ کی تیسری شرط آپ ہم نے اپنے مشائخ سے سنی کہ کوئی مناسب انتظام کر لے گا کہ جس کے ذریعے سے توبہ پہ قائم رہنا آسان ہو جائے، جیسے کہ بنی اسرائیل میں جس شخص نے 100 آدمیوں کا قتل کیا تھا تو وہ پھر نیکوں کی بستی کی طرف چل پڑا تھا تاکہ نیکوں کی بستی میں جا کر کے وہ اپنے گناہ سے محفوظ رہ سکے. اس کی بستی کی طرف چلنے کے قدم کو آپ نے قبول فرما کے، اس کی توبہ کو قبول فرما کے اس کو جنت میں داخل کر دیا تھا. اے اللہ اسی طریقے سے ہم آپ کے سامنے وعدہ کرتے ہیں کہ اب ہم کسی ایسی صحبت کا حصہ بنیں گے، کسی ایسے درس قرآن کا حصہ بنیں گے، کسی ایسے مشائخ کے ساتھ اپنا اصلاحی تعلق جوڑیں گے کہ جن کے ساتھ مل کر کے ہمیں توبہ کے اوپر قائم رہنا آسان ہو جائے گا. اے اللہ توبہ کی یہ 3 شرائط ہیں، اے اللہ ان شرائط کے اوپر ہمیں پورا اتار دیجئے. اے اللہ ہماری توبہ کو قبول فرما دیجئے. اے اللہ جو بھی باقی ماندہ زندگی رہ گئی ہے، اے اللہ اس زندگی میں ہم آپ کے دوست بن کے رہنا چاہتے ہیں، اے اللہ ہم آپ کے دشمنوں کے صف سے نکلنا چاہتے ہیں، اے اللہ تاکہ ہماری موت آپ کے دوستوں جیسی موت آ جائے، اے اللہ تاکہ قبر کے اندر جب ہم پہنچے تو دوستوں جیسا ہمارے ساتھ سلوک کیا جائے. اے اللہ دشمنوں والا سلوک ہم برداشت نہیں کر سکتے، اے اللہ ہم اس کے متحمل نہیں ہو سکتے. اے اللہ آپ ہمارے ساتھ رحم والا معاملہ فرما دیجئے. اے اللہ ہم چاہے نہ چاہے پھر بھی ہم اپنے دوستوں میں شامل فرما لیجئے. اے اللہ ہمیں نیک بنا دیجئے، اے اللہ گناہوں سے بچا لیجئے. اے اللہ آخر کو اسی دنیا کے اندر، اسی دور، اسی زمانے کے اندر آپ کے نیک بندے آج بھی موجود ہیں جو کہ گناہوں سے بچ کے زندگی گزار رہے ہیں. اے اللہ وہ تو اپنے طور پر تھوڑی سی محنت کرتے ہیں، آگے سے آپ کی مدد ان کے شامل حال ہوتی ہے تب وہ گناہوں سے بچ پاتے ہیں. اے اللہ ہم بھی ارادہ کرتے ہیں کہ ہم اپنی طرف سے جو بن پڑا وہ کریں گے، باقی اے اللہ آپ کی مدد کی طرف ہماری نگاہیں اٹھی ہیں. اے اللہ آپ کی مدد سے ہمیں امید بندی ہے. اے اللہ ہم آپ کے ساتھ بہترین گمان رکھتے ہیں. آپ کے حبیب علیہ السلام نے ہمیں بتا دیا کہ آپ خود فرماتے ہیں انا عند ظن عبدی بی، کہ میں اپنے بندے کے ساتھ وہی معاملہ کرتا ہوں جیسا وہ مجھ سے گمان رکھتا ہے. اے اللہ ہم آپ سے بہترین گمان رکھتے ہیں کہ توبہ کے اوپر قائم رکھنا آپ آسان فرما دیں گے. اے اللہ نیک صحبت اختیار کرنا آپ آسان فرما دیں گے. اے اللہ گناہوں کی صحبت سے پیچھا چھڑانا آپ ہمارے لیے آسان فرما دیں گے. اے اللہ آپ ہمارے اس گمان کو پورا فرما دیجئے. اے اللہ جو کمی کوتاہی ہے اپنی رحمت سے اس کمی کوتاہی کو دور فرما دیجئے. اے اللہ آج کی مجلس میں جو کچھ کہا گیا سنا گیا، اے اللہ جو اس میں خیر کی بات تھی، اچھی بات تھی، اے اللہ اس کو اپنے پلو سے باندھنے کی توفیق عطا فرما دیجئے. اے اللہ اس کو
ہمارے حق میں بطور حجت کے استعمال فرما لیجئے. اے اللہ ہم میں سے کسی کے بھی خلاف بطور حجت کے استعمال نہ فرمائیے. اے اللہ ہمارے علم میں اضافہ فرما, اے اللہ ہمارے عمل میں اضافہ فرما, اے اللہ ہمارے اخلاص میں اضافہ فرما, اے اللہ اپنی رحمت سے ہمارے تمام اعمال کو قبول فرما, اے اللہ ہمارے اور ہمارے آنے والے نسلوں کی ایمان کی حفاظت فرما, اے اللہ فتنہ دجال سے حفاظت فرما, فتنہ مال سے حفاظت فرما, فتنہ جمال سے حفاظت فرما, اے اللہ بوڑھی عمر کی فتنے سے حفاظت فرما, اے اللہ بیماریوں سے قرضوں سے مرضوں سے حفاظت فرما, اے اللہ قلت سے ذلت سے علت سے حفاظت فرما, اے اللہ ہر قسم کے دھوکوں سے حفاظت فرما, اے اللہ عملی دھوکوں سے حفاظت فرما, اے اللہ اعتقادی دھوکوں سے حفاظت فرما, اے اللہ ہمارے دین کی حفاظت فرما. اے اللہ آپ نے جو ہمیں اتنی ساری نعمتیں عطا فرمائیں, اے اللہ جو بنیادی نعمتیں تھیں, عقل کی نعمت, آنکھوں کی نعمت, کان کی نعمت, ہاتھ پیر کی نعمت, اے اللہ ان بنیادی نعمتوں کے علاوہ آپ نے کتنی نعمتیں عطا فرمائیں, اے اللہ ان تمام نعمتوں کا صحیح معنوں میں شکر کرنے کی توفیق عطا فرما, اے اللہ آپ کی اطاعت کے کاموں میں استعمال کرنے کی ان نعمتوں کو توفیق عطا فرما, اے اللہ نافرمانی سے ہماری حفاظت فرما, اے اللہ مرنے سے پہلے موت کی تیاری کی توفیق نصیب فرما, اے اللہ جو بھی رزق کے لیے پریشان ہیں, اے اللہ ان کو اپنے غیبی خزانوں سے کافی شافی بابرکت رزق عطا فرما, اے اللہ دنیا کی فکروں سے ہمیں آزاد فرما, اے اللہ آخرت کی فکر کے لیے, اپنے دین کی فکر کے لیے ہمیں قبول فرما. اے اللہ ہمیں تو آپ نے مسلمان گھرانوں میں پیدا کیا تھا, مسلمان معاشرے میں پیدا کیا تھا, اے اللہ اس ملک کے اندر پیدا کیا جس ملک کو اسلام کے نام پر حاصل کیا گیا, لیکن اے اللہ ہم یہ سمجھ بیٹھے کہ جس طرح اپنے کسی دوست کے ساتھ, کسی اپنے جیسے کے ساتھ وعدہ کر کے بھول جاتے ہیں اور پھر ہمارا کچھ نہیں بگڑتا, اسی طریقے سے ہم آپ سے وعدہ کر کے بھول جائیں گے اور ہمارا کچھ نہیں بگڑے گا, لیکن اے اللہ آپ تو رب کائنات ہیں, اے اللہ آپ تو پروردگار ہیں, اے اللہ آپ تو قادر مطلق ہیں, اے اللہ ہم نے آپ سے وعدہ کیا پھر اس کے بعد ہم نے اس کو بھلا دیا, اے اللہ ہم نے کہا کہ پاکستان کا مطلب کیا, لا الہ الا اللہ, اور پھر اس مطلب کو ہم اپنی زندگیوں میں آخری جب درجے کے اوپر رکھا. اے اللہ اسی کا انجام ہے کہ آج ہم کتنی پریشانیوں میں ہیں, کتنی مشکلات کے اندر ہیں, اور اب تو وہ نوبت آ گئی کہ پہلے تو دنیا کی مشکلات تھیں, پہلے تو وسائل کی مشکلات تھیں, اے اللہ اب تو ایمان کی مشکل کے دور سے گزر رہے ہیں. اے اللہ اب تو ایسی خبریں آ رہی ہیں کہ کتنے بڑے بھی اور خصوصاً کتنے نوجوان پاکستانی لڑکے اور لڑکیاں کفر کا شکار ہو چکے ہیں, الحاد کا شکار ہو چکے ہیں, اپنے آپ کو دہریہ کہتے ہیں یا اپنے آپ کو لا دین کہتے ہیں اسی پاکستانی مسلمان معاشرے میں رہ کر کے. اے اللہ تو اب تو جو ظاہری مسائل تھے ان کے مسائل سے بات بڑھ چکی, اب تو ایمان کا مسئلہ پڑ چکا ہے. اے اللہ یہ تو آخری نوبت آ چکی ہے, اے اللہ یہ تو آخری حد پہنچ چکی ہے, اے اللہ اب مہربانی فرما دیجئے, اے اللہ معاف کر دیجئے, اے اللہ معاف کر دیجئے, اے اللہ جو ابھی بھی ایمان کے اندر ہیں, اے اللہ ان کی ایمان کی حفاظت فرما دیجئے, اے اللہ جو ایمان کے دائرے سے نکل چکے, اے اللہ توبہ کی توفیق عطا فرما دیجئے. اے اللہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ اپنے گھر سے نکلے تھے آپ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کو قتل کرنے کی نیت سے, اے اللہ آپ نے ان کو بھی قبول فرما لیا تھا, ایمان کی توفیق عطا فرما دی تھی. اے اللہ ہمارے یہ بچے بچیاں, اے اللہ ہمارے یہ بھائی بہنیں, اے اللہ یہ تو مسلمان گھرانے میں پیدا ہوئی ہیں, اے اللہ بے شک کفر میں مبتلا ہو گئی لیکن پھر بھی دیکھا دیکھی الحمدللہ سبحان اللہ لا الہ الا اللہ بہت سے ایسے کلمات بھی پڑھ لیتے ہیں. اے اللہ انہی کی برکت سے توبہ کی توفیق عطا فرما دیجئے. اے اللہ ہمارے گناہوں کی وجہ سے یہ دن دیکھنا پڑ رہا ہے, اے اللہ ایمان کو ہم نے سب سے کم قیمت چیز سمجھا, ہم نے سمجھا کہ جی ایمان کی دولت ہمارے پاس ہے اور اس دولت کو چرانے والا کوئی نہیں ہے, یہ دولت ہم سے کوئی نہیں چھین سکتا. اے اللہ ہم نے آپ کو تو بھلایا ہی صحیح, اے اللہ ہم نے تو اپنے دشمن شیطان کو بھی بھلا دیا, اور جو اپنے دشمن کو بھلا دیتا ہے اس کا کیا انجام ہوتا ہے.
اس کے پاس سے قیمتی متاع چھن جاتی ہے، چوری ہو جاتی ہے، لٹ جاتی ہے۔ اے اللہ، ہم تو دنیا کی چھوٹی چھوٹی چیزوں کی حفاظت کے لیے اتنا انتظام کرتے ہیں، اور جو ایمان سب سے اہم چیز تھی اس کی حفاظت کے لیے تو ہم نے کوئی انتظام نہیں کیا۔ اے اللہ، نہ اپنی حفاظت کے لیے، نہ اپنے آل و اولاد کی حفاظت کے لیے۔ اے اللہ، یقیناً اگر اب ہمارا ایمان چھن رہا ہے تو یقیناً ہم اس کو ڈیزرو کرتے ہیں، لیکن اے اللہ، آج ہم آپ سے توبہ کرتے ہیں۔ اے اللہ، معاف کر دیجئے۔ اے اللہ، ہم ایمان کو سب سے اہم چیز مانیں گے۔ اے اللہ، اس کی سب سے زیادہ حفاظت کریں گے۔ اے اللہ، آپ ہماری مدد فرما دیجئے۔ اے اللہ، ایمان سے محروم نہ فرمائیے۔ اے اللہ، مختصر سی زندگی ہے، اے اللہ یہ جیسے تیسے بھی کٹ جائے گی، ہم تو مشکلات کے عادی ہو چکے۔ اے اللہ، ہم تو ٹوٹی سڑکوں کے عادی ہو چکے۔ اے اللہ، بجلی کا کبھی بحران آتا ہے، کبھی گیس کا بحران آتا ہے، کبھی پانی کا بحران آتا ہے۔ اے اللہ، ہم تو بحرانوں کے عادی ہو چکے، اور اے اللہ، مرتے دم تک ہم ان بحرانوں کو جینے کو سہنے کے لیے تیار ہیں، لیکن اے اللہ، ان بحرانوں کی وجہ سے اے اللہ کوئی کفر کا شکار تو نہیں ہوتا، ان بحرانوں کی وجہ سے آخرت کے ہمیشہ ہمیشہ کے عذاب کا مستحق تو نہیں بنتا۔ لیکن اگر اے اللہ ایمان کا بحران آ گیا، اے اللہ اگر ایمان سے محروم ہو گئے، تو اے اللہ یہ بجلی پانی گیس کی محرومی سے کتنی بڑی زیادہ محرومی ہوگی۔ اے اللہ، ہمیشہ ہمیشہ کی جنت سے محروم ہو جائیں گے، اور ہمیشہ ہمیشہ کی جہنم کے مستحق ہو جائیں گے۔ اے اللہ، ہمیں ایمان کی قدر نصیب فرما دیجئے۔ اے اللہ، ہم اپنی زندگی کو برباد کر رہے ہیں۔ اے اللہ، کبھی کھیلوں میں برباد کرتے ہیں۔ اے اللہ، ہماری عورتیں کپڑے لتے میں برباد کرتی ہیں۔ اے اللہ، تفریحات میں برباد کر رہے ہیں۔ اے اللہ، کبھی کچھ بنانا، کبھی کہیں جانا، کبھی کوئی شاپنگ کرنا، کبھی کسی چیز کے اندر، اے اللہ قرآن کے لیے وقت نہیں ہمارے پاس۔ اے اللہ، کیا نعوذ باللہ، ثم نعوذ باللہ، اور ہمیں اس بات سے بڑی فکر پڑ جاتی ہے کہ یہ الفاظ کیوں استعمال کیے، لیکن اے اللہ بات نہیں سمجھ میں آتی تو اب کیا کریں۔ اے اللہ، آپ بے غیرت تو نہیں ہے، اے اللہ آپ بے غیرت تو نہیں ہے، اے اللہ آپ تو سب سے زیادہ غیرت مند ہیں۔ اے اللہ، اگر ہم آپ کے کلام کے ساتھ یہ کریں گے، آپ کے حبیب کے ساتھ یہ کریں گے، تو کیا اے اللہ آپ کو غیرت نہیں آئے گی؟ اے اللہ، کیا آپ کو غیرت نہیں آئے گی؟ اے اللہ، کیا آپ ہمیں ایمان سے محروم نہیں کریں گے؟ اے اللہ، آپ بے غیرت تو نہیں ہے، اے اللہ بے غیرت تو ہم ہیں، اے اللہ بے غیرت تو ہم ہو گئے ہیں۔ اے اللہ ہمارے ساتھ جو چاہے کر لیتا ہے، ہماری عقل میں بات ہی سمجھ میں نہیں آتی۔ اے اللہ، ہم نے اپنی عقل کو گھاس چرنے کے لیے استعمال کر لیا۔ اے اللہ، ہم نے اپنی عقل کو کھیل کود کے لیے استعمال کر لیا۔ اے اللہ، ہم نے اپنی عقل کی کیا گت بنائی ہے؟ اے اللہ، ہمیں قلوب عطا فرما دیجئے، فرما دیجئے کہ جس سے ہمیں بات کی سمجھ نصیب ہو سکے۔ اے اللہ، ہمیں فقہ نصیب ہو سکے۔ اے اللہ، ہمیں عقل عطا فرما دیجئے۔ اے اللہ، ہمیں اولو الالباب میں سے بنا دیجئے۔ اے اللہ، ہمیں ابو بکر جیسا بنا دیجئے۔ اے اللہ، ہمیں ابو جہل جیسا نہ بنائیے۔ اے اللہ، ہمیں رد نہ فرما دیجئے۔ اے اللہ، ہماری اولادوں کو، ہمارے بھائی بہنوں کو رد نہ فرما دیجئے۔ اے اللہ، ہمارے اپنا قصور، ہماری اپنی غلطی، اے اللہ معافی مانگتے ہیں، اے اللہ معافی مانگتے ہیں، معاف کر دیجئے، اے اللہ معاف کر دیجئے۔ اے اللہ، کوئی کسی قسم کے فتنے میں ابتلا، کوئی کس قسم کے فتنے میں ابتلا، کوئی منکر حدیث ہو چکا، کوئی منکر قرآن ہو چکا، کوئی منکر سنت ہو چکا، کوئی کس قسم کے فتنے میں ابتلا ہو چکا۔ اے اللہ، اب ہم تو آپ کو بالکل بے بس پاتے ہیں۔ اے اللہ، دین کی دعوت دیتے ہیں، فکر پڑتی ہے کہ پتہ نہیں آگے سے کیا جواب ملے گا۔ اے اللہ، یہ نوبت آ چکی۔ اے اللہ، یقیناً ہم پھر سید دجال کے دور میں داخل ہو چکے۔ آپ کے حبیب علیہ السلام نے فرمایا کہ جس وقت میری امت دو خیموں میں بٹ جائے گی، ایک خیمہ ایمان والا ہوگا جس کے اندر بالکل نفاق نہیں ہوگا، اور دوسرا خیمہ نفاق والا ہوگا جس کے اندر بالکل ایمان نہیں ہوگا۔ کفر کا لفظ استعمال نہیں کیا، نفاق کا لفظ استعمال کیا۔ اے اللہ، ہمارا یہی حال ہے۔ اے اللہ، ہم کفر الحاد کا شکار ہو رہے ہیں، جو کہ نفاق ہی ہوتا ہے۔ اے اللہ، اور ہمیں اس کا احساس ہی نہیں، یہ لفظ الحاد ہوتا کیا، کسی کو اس کی تعریف ہی نہیں پتا، جبکہ تو نے اپنے قرآن کے اندر اس الحاد کی بات کو ذکر فرمایا۔ لیکن اے اللہ، ہمارے پاس وقت ہو تو تیرا قرآن پڑھیں۔ اے اللہ، ہمارے پاس وقت نکلے کھیل کود سے اور سیاسی تبصروں سے، سب ہم تیرے قرآن کی تفسیر سنیں لیکن اے اللہ ہم تو وقت نہیں نکال سکتے, اور اے اللہ تو تو معاف کرنے والا ہے, معاف کر کے پسند ہوتا ہے, ایسے معاف فرما دے اے اللہ, بس تو معاف فرما دے اے اللہ, بس تو معاف فرما دے, ہم سے کچھ نہیں ہونے والا اے اللہ, ایسے ہی معاف فرما دے اے اللہ, تیرے کام کرنے والے بندے بڑے, تیری نعمتوں کا شکر کرنے والے بڑے, اے اللہ تو اپنے دین کی خدمت ان سے لے رہا ہے, اے اللہ ان سے لیتا رہے, اے اللہ ہمیں تو تو بس معاف کر دے, اے اللہ ہم تو تیری معافی کے طلبگار ہیں, اے اللہ ہمارے اندر کوئی قابلیت نہیں, اے اللہ ہمارے اندر کوئی محنت کی صلاحیت نہیں, اے اللہ بس ایسے ہی معاف فرما دے, اے اللہ جنت کے آخری درجے میں ہی پہنچا دے, اے اللہ بس کسی نہ کسی طرح سسکتے سسکتے, اے اللہ گھسکتے گھسکتے کھسکتے کھسکتے پل صراط پر سے پار فرما دے, اے اللہ اس لیے کہ جہنم کو ہم ایک لمحے کے لیے بھی نہیں سہ سکتے, اے اللہ ہم سے تو دھوپ کی گرمی برداشت نہیں ہوتی, جہنم کی آگ کیسے برداشت کریں گے, اگر پلے سرحد کے اوپر سے اپنے گناہوں کی وجہ سے کٹ کے نیچے جہنم میں گر پڑے تو اے اللہ پھر کیا بنے گا, اے اللہ ہمیں معاف کر دیجئے, اے اللہ بس کسی طرح جنت میں پہنچا دیجئے, اے اللہ ہمارے اس میں بیٹھنے کو قبول فرما, اے اللہ جو دور سے چل کر کے آئے ان کے آنے کو قبول فرما, اے اللہ ایک ایک قدم کے بدلے نیکیاں عطا فرما, اے اللہ گناہوں کی بخشش اور معافی عطا فرما, اے اللہ تمام خیر خواہوں کی خیر خواہی کو قبول فرما, اے اللہ تمام خدمت کرنے والوں کی خدمتوں کو قبول فرما, اے اللہ ہم نے اپنے بڑوں سے سنا کہ عبادت سے جنت ملتی ہے اور خدمت سے خدا ملتا ہے, اے اللہ تمام دین کی خدمت کرنے والوں کو اے اللہ اپنی خصوصی محبت نصیب فرما, اے اللہ ان کی اولادوں کو اپنی محبت کی زندگی کے لیے قبول فرما, اے اللہ جو ہمارے عزیز و اقارب دوست رشتے فوت ہو چکے, اے اللہ ان سب کی مغفرت فرما, اے اللہ ہماری طرف سے ہمارے والدین, ہمارے اساتذہ کرام, ہمارے مشائخ عظام کو بہترین اجر عظیم عطا فرما, اے اللہ ہماری تمام دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول فرما, ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم, صلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.